الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس بات کی پرکھ وہی رکھتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں. یعنی عقل مند بندہ سمجھتا ہے کہ عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے. عالم کو اللہ رب العزت نے درجہ عطا فرمایا ہے. اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں. تورات کے اندر جو نشانیاں بتائی گئیں ان میں سے ایک یہ کہ اس امت کو اللہ نے قوت حافظہ بہت زیادہ عطا فرمائی. پہلی امتوں کی نسبت قوت حافظہ بہت زیادہ اس امت کو عطا کی گئی. اس کی وجہ یہ کہ اس امت کے ذمے حفاظت دین کا کام تھا، لہذا قوت حافظہ بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی. اس لیے اس امت کو اللہ نے علم والی امت بنایا ہے. پہلے زمانوں میں علم پادریوں کے پاس، ربائیوں کے پاس، خاص خاص لوگوں کے پاس ہوتا تھا. اس امت میں اللہ رب العزت نے علم کو پھیلا دیا، چنانچہ اس علم کا حاصل کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ امت کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا میسج ملا، قرآن مجید جب اترا تو پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھ. یہ اللہ رب العزت کا پیغام انسانیت کے نام، سب سے پہلا لفظ توحید کا بھی ہو سکتا تھا، اس لیے کہ توحید کے بغیر انسان کا ایمان ہی ممکن نہیں. اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، شرک والے گناہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. تو توحید کی اہمیت کی وجہ سے سب سے پہلا یہ پیغام بھی ممکن تھا. رسالت کی اہمیت کی وجہ سے یہ پیغام بھی ممکن تھا کہ تم رسالت پر ایمان لے آؤ، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اولاد سے، ساری دنیا کے انسانوں سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ سب سے پہلا پیغام قیامت کے دن کا بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ قیامت کے تصور کے بغیر انسان نہ نیکی کر سکتا ہے بڑھ بڑھ کر، اور نہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن کا واضح تصور ذہن میں ہونا یہ بھی ضروری تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ نہ پہلا میسج توحید کے متعلق آیا، نہ رسالت کے متعلق، نہ قیامت کے متعلق۔ اگر آیا تو کس کے متعلق؟ اقرا، پڑھ، پڑھنے سے متعلق۔ یہ پڑھنے کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے۔ البتہ ایک فرق ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض ہوتی ہیں انفارمیشنز، معلومات، اور بعض ہوتا ہے علم۔ علم مختلف چیز ہے، معلومات مختلف چیز ہے۔ علم وہ جس کو شریعت نے علم نافع کہا، نفع دینے والا علم، اور معلومات وہ جو انسان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے مگر عمل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ علم ایک نور ہے جو انسان کے سینے میں آتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام وقی رحمت اللہ علیہ سے شکایت کی تھی حافظہ کی کوتاہی کی، تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو الفاظ کا لباس یوں پہنایا، شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُوْتَى لِعَاصِ۔ اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا، چنانچہ یہ علم ایک نور ہے۔ اگر تو الفاظ اور حروف تک کا معاملہ ہے تو یہ معلومات ہیں، اور اگر الفاظ اور حروف سے آگے بڑھ کر وہ نعمت بھی سینے میں آئی ہے تو یہ علم ہے۔ چنانچہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے امت کے علماء نے بڑے ہی پیارے انداز سے بات کو سمجھایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من تعلم، جو پڑھے، وعالم وعامل فضا، کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، یدعا عظیما فی ملکوت السما، وہ آسمان کی بادشاہی میں عظیم انسان کہا جاتا ہے، کہ یہ عظیم انسان ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، مثل العلماء فی الناس کمثل النجوم فی السماء یهتدى بها، کہ انسانوں میں علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہوتی ہے۔ ستاروں کو دیکھ کر لوگ رہبری حاصل کرتے ہیں، وبالنجمهم یهتدون، اسی طرح علماء کے ذریعے سے بھی انسان سیدھے راستے کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے۔ یہ زمین کے ستاروں کی مانند ہے۔ چنانچہ ابوبکر البصری فرماتے ہیں کہ دخلت علی صحب بن عبداللہ ومائی المحبرہ فقال لی تکتب، میں سہل بن عبداللہ کے پاس گیا میرے ہاتھ میں دوات تھی جس سے کہ میں لکھتا تھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا لکھتے ہو؟ قلت نام، میں نے کہا جی ہاں. قال اکتب فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَلْقَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَمَعَكَ الْمِحْبَرَا فَفَعَلْ، اگر ممکن ہو کہ تو اللہ سے اس حال میں ملے کہ تیرے ہاتھ میں دوات ہو تو تو ایسا کر گزر. سبحان اللہ، اس علم کی کیا شان ہے کہ استاد شاگرد کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ پوسیبل ہو کہ تم اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے ہاتھ میں دوات ہے، پتہ چلے کہ تم طالب علم ہو، تو ففعل، تو ایسا کر گزر. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں استشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيد وقرن شهادتهم وشهادة ملائكته وسي لمن ذلك تعديلهم فإنه تعالى لا يستشهد بمجروح. قرآن مجید کی ایک آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وعول العلم، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ اور ایمان والے، تو ملائکہ اور ایمان والوں کی شہادت کو واو عاطفہ کے ساتھ جوڑا، اکٹھا کیا. آپ سوچیں کہ شہادت حاصل کرنے والے اللہ، اس شہادت کا حاصل کرنا اس بات کی دلیل کہ گواہ مجروح نہیں ہے. اگر گواہ کے اوپر کوئی جرح ہوتی تو اللہ رب العزت اس کی گواہی تو پیش نہ کرتے. تو اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ایمان والوں کی گواہی کو پیش کرنا ان کی تعدیل پر ایک پکا ثبوت ہے کہ ایمان والوں کا اللہ کے نزدیک اتنا مقام ہے کہ اللہ نے ان کی گواہی کو قبول کیا، اور ان کی گواہی اور ملائک کی گواہی کو اکٹھا بتا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ملائکہ اور ایمان والے، اور اولو العلم اور علم والے. لہذا اس امت میں جتنے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو گواہی تو وہ بھی دیتے ہیں، تو قرآن مجید کی آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے محبوب کی امت کے ہر کلمہ گو کو اہل علم کی قطار میں شامل فرمائے گا. اولو العلم جو کہا گیا، اور جو ان کے علماء ہوں گے وہ تو اخص الخواص ہوں گے نا، ان کو تو پھر انبیاء کے بعد صفوں میں درجہ ملے گا. یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ علم والوں کو اللہ رب العزت نے ملائکہ کے ساتھ ان کی گواہی کو اکٹھا بیان فرما دیا. قال الامام احمد، امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الناس الی العلم احوج منہم الی الطعام والشراب، کہ لوگ کھانے اور پینے سے زیادہ علم کے محتاج ہوتے ہیں، ان کو علم کی ضرورت کھانے پینے سے زیادہ ہوتی ہے. لِأَنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ، اس لیے کہ انسان کو روزانہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے. وَحَاجَتُهُ إِلَى الْعِلْمِ بِعَدَدِ أَنفَاسِهِ، اور علم کی حاجت تو جتنے سانس لیتا ہے اتنی دفعہ اس کو ضرورت پیش آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ علم کی ہمیں ضرورت زیادہ ہے بنسبت کھانے اور پینے کے. چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے ایک شاگرد کو فرماتے ہیں، لرجل من اصحابہ، یا کمیل، یہ کمیل اس میں تصغیر ہے کامل کی، جیسے بچے کو اس میں تصغیر سے بلا لیتے ہیں. فرمایا العلم خیر من المال، علم مال سے زیادہ بہتر ہے. کیا وجہ؟ اس کی دلیل قائم کی. فرمایا العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تجھے اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. والعلم حاکم والمال محکوم علی، علم حاکم ہوتا ہے مال محکوم ہوتا ہے اس کا. والمال تنقصه النفقا، مال کو جب خرچ کیا جاتا ہے تو وہ کم ہوتا ہے. والعلم یزکو بالانفاق، اور علم خرچ کرنے سے الٹا بڑھا کرتا ہے. یہ یزکو زکات سے ہے، تو زکات کا ایک معنی مال کا بڑھنا بھی ہے. جیسے قرآن مجید میں ہے نا، اصحاب کہف نے فرمایا کہ جاؤ کھانا لاؤ، فل ینظر احد ایکم ازکا طعاما. تو ازکا کا مطلب ایک تو یہ تھا کہ کھانا پاکیزہ ہو، اور ایک یہ تھا کہ وہ کھانا بڑھا ہوا ہو، بڑھنے والا ہو. چنانچہ دوسری جگہ فرماتے ہیں العالم افضل من الصائم القائم المجاہد، عالم روزہ رکھنے والے سے، رات تہجد گزار بندے سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، تینوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے. وَإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ سُلِمَ مِنَ الْإِسْلَامِ سُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا إِلَّا خَلْفٌ مِّنْهُ، تو اسلام میں ایک سراخ ہو جاتا ہے اور اس سراخ کو کوئی دوسرا نہیں بھر سکتا مگر اس عالم کی جو جانشینی کرتا ہے وہ اس سراخ کو بھر دیتا. عالم کی جگہ کوئی دوسرا بندہ نہیں لے سکتا. چنانچہ عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم کی فضیلت مجھے عبادت کی فضیلت سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور ابن وہب فرماتے ہیں کہ کنت بین یدی مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میں مالک رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. فوضعت الواحی وقمت اصلی، میں نے اپنے کاغذوں کو ایک طرف رکھا اور میں نفل پڑھنے لگا. فقال، انہوں نے فرمایا من الذی قمت الیہ بافضل مما قمت عنہ، کہ جس چیز سے تو نفل پڑھنے کے لیے اٹھا ہے یہ اس چیز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی قام لصلاۃ النافلہ، یعنی علم کا حاصل کرنا نفل نماز پر بھی فضیلت رکھتا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طالب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، علم کا طلب کرنا نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر عبادت ہے، فضیلت اس کے اوپر رکھتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اغد عالمن او متعلمن، تو صبح کر عالم کی حیثیت میں یا طالب علم کی حیثیت میں، ولا تغد بین ذالک، اس کے درمیان میں کوئی حیثیت سے صبح نہ کر. تو ہمیں یا تو عالم ہونا چاہیے اور اگر نہیں تو طالب علم تو ضرور ہونا چاہیے، اور ساری زندگی طالب علم ہی رہنا چاہیے. اطلب العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک. اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان ساری زندگی اپنے آپ کو علم کی طلب میں لگائے رکھے. چنانچہ قال عون بن عبد الله قلت لعمر بن عبد العزيز يقال ان استطعت ان تكون عالما فكن عالما، کہ میں نے عمر بن عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اگر آپ عالم بن سکتے ہیں تو عالم بن جائیے، فإن لم تستطع فكن متعلما، اگر آپ عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جائیے، فإن لم تكن متعلما فأحبهم، اگر آپ طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جائیے، فإن لم تحبهم فلا تبغضهم، اور اگر ان سے محبت کرنے والے بھی نہیں بن سکتے تو پلیز ان سے بغض نہ رکھیے. قال عمر، عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، لقد جعل الله عز وجل له مخرجا، اللہ نے اس بندے کے لیے بھی ایک مخرج بنا دیا. تو یا تو ہم عالم بنے یا طالب علم بنے، اگر نہیں تو ان سے محبت کرنے والے بنے، اور اگر یہ بھی نعمت نصیب نہیں تو کم از کم رتبہ تو یہ ہے کہ ان سے دلوں میں بغض تو نہ رکھیں، کیونکہ بسا اوقات فسق و فجور اتنا دل میں ہوتا ہے کہ دوسرے کی بھی نیکی اچھی نہیں لگتی، دوسرے کا دین پڑھنا بھی اچھا نہیں لگتا. چنانچہ کتنے ہی روشن خیال لوگ ہیں جن کو طلباء کا قرآن اور حدیث کا پڑھنا اچھا نہیں لگتا، پیچ و تاب کھاتے رہتے ہیں، بھئی پڑھتے ہمیں، پریشانی آپ کو ہوتی ہے. تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں بغض تو نہ رکھے. قال ابو بکر رحمه الله العلماء في كل حال لهم فضل عظيم، علماء کو ہر حال میں اللہ نے فضل عظیم عطا کیا ہے. فی خروجهم لطالب العلم، اب دیکھیں جب وہ گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنی ہے تو اس میں ان کی فضیلت، وفی مجالستہم لہم فیہ فضل، اگر وہ علم کی مجلس قائم کریں تو اس میں ان کو فضیلت، وفی مذاکرت بعضہم لبعض لہم فیہ فضل، اگر وہ بیٹھ کر مذاکرہ کریں بعض بعض کے ساتھ تو اس میں ان کی فضیلت، وفی متعلم العلم لہم فیہ فضل، اور جو وہ علم پڑھیں اس میں بھی ان کو فضیلت، وفی من علموه العلم لهم فیه فضل، اور اگر وہ علم کسی کو پڑھائیں تو پڑھانے میں بھی ان کی فضیلت، فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيره، اللہ تعالی نے علماء کے فضل کو کئی انداز سے ایک جگہ پر اکٹھا فرما دیا. قال عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب وقت کے بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت تو علم بہت ہے امت کے اندر، اگر اس کو پریزرو نہ کیا گیا، محفوظ نہ کیا گیا، تو یہ علم ختم بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ اس وقت کے جو محدثین تھے انہوں نے اس کو خط لکھا. یہ حفاظت حدیث کی سرکاری سرپرستی کی مثال ہے. سرکاری طور پر علم حدیث کی تدوین کی یہ پہلی مثال ہے. چنانچہ ایک محدث تھے ابن حزم رحمت اللہ، بہت متقی اور پرہیزگار. ان کی بیوی نے گواہی دی کہ میں نے ان کے ساتھ 40 سال گزارے، میں نے رات کے اندھیرے میں ان کو سوتا ہوا نہیں دیکھا. ساری رات تعلیم و تعلم اور اللہ کی عبادت میں گزر جاتی تھی. تو اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا اور فرمایا فی کتابه الی ابی بکر ابن حزم انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبه، کہ آپ نبی علیہ السلام کی احادیث کو تلاش کیجئے اور ان کو لکھ لیجئے. فَإِنِّي خِفْتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَزَحَابَ الْعُلَمَاءِ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں علماء بھی نہ رخصت ہو جائیں اور علم بھی نہ رخصت ہو جائے. وَلَا تَقْبَلْ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلْتَفْشُ الْعِلْمَ، قبول نہ کرو مگر نبی علیہ السلام کی حدیث اور اس کو تم پھیلاؤ. وَلْتَجْلِسُوا حَتَّى يَعْلَمَ مَنْ لَا يَعْلَمُ، اتنی لمبی مجلسیں قائم کرو کہ جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے، یعنی جاہل بھی عالم بن جائے. فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَحْلِكُ حَتَّى يَكُونُ سِرًّا، علم اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ یہ خفیہ نہیں ہو جاتا. اب جن کے سینوں میں ہے اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو علم چلا گیا، اس لیے اس کو پھیلاؤ، اس کے پھیلانے میں اس کی حفاظت ہے. چنانچہ انہوں نے بھی کوشش کی اور ابن شہاب زہری نے بھی کوشش کی. اللہ کی شان کے ابن شہاب زہری جو تھے ان کا جو صحیفہ تھا وہ پہلے پہنچ گیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس کو پھر آگے بھیجوا دیا. اور ابن حزم نے جب صحیفہ تیار کیا تو عمر بن ملید کی وفات ہو چکی تھی. لیکن آج بھی دنیا کے عجائب گھروں میں صحیفہ ابن حزم اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں الجاہل صغیر وان کان شیخا، جاہل آدمی چھوٹا ہوتا ہے اگرچہ بوڑا ہو. والعالم کبیر وان کان حدثا، اور عالم بڑا ہوتا ہے اگرچہ نو عمر ہو. واستشهدوا بقول القائل، اور وہ دلیل نکالتے ہیں ایک شعر سے جو کسی شاعر نے کہا کہ تعلم فلیس المرء یولد عالما، تم پڑھو کوئی بھی بندہ عالم بن کر پیدا نہیں ہوتا، پڑھنا پڑتا ہے. ولیس اخو علم کمن ہو جاہل، اور جو علم والا ہو وہ جاہل کے برابر ہو نہیں سکتا. یہاں اخو علم کہیں گے علم والا، جیسے ابو الکلام ابو العلم، تو علم والا وہ جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ كَبِيرَ الْقَوْمِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ، اور اگر قوم کا بڑا ایسا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں، صَغِيرٌ إِلَى الْتَفَّتْ الیہ المحافل، وہ اس وقت چھوٹا ہوتا ہے جب اس کے پاس لوگوں کی محفل اکٹھی ہو جاتی ہے. اب وہ جاہل ہے، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ یہ عظمت اور بڑھائی انسان کو علم کی وجہ سے ملتی ہے.
عبداللہ ابن عون رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سلاسن احبہن لنفسی والاخوانی، تین چیزیں ہیں جن کو میں اپنے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں. کون کون سی؟ هذه السنة ان يتعلموها ويسألوا عنها، سنت کے بارے میں پڑھنا اور پوچھنا یہ مجھے بہت پسند ہے. والقرآن ان يتفهموه ويسألوا الناس عنه، قرآن کے بارے میں سمجھ حاصل کرنا یعنی اس کو سیکھنا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنا. اور وَيَدَعُ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور انسانوں کو چھوڑ دینا سوائے خیر کے، یعنی کوئی خیر کا معاملہ ہو تو پھر تم لوگوں کے ساتھ ملو جلو، اگر خیر نہیں تو پھر تم ایک ہی طرف رہو. یہ تین چیزیں مجھے پسند ہیں. چنانچہ علم کی فضیلت میں آپ سوچئے کہ امت کے اکابر نے کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں. اس میں ایک خطبے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ دین کے داعی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جن کو نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف معلم بنا کر بھیجا تھا، داعی بنا کر بھیجا تھا. انہوں نے خطبے میں علم کی ایسی فضیلت بیان کی ہے کہ واقعی نبی علیہ السلام کی صحبت پانے کا حق ادا کر دیا ہے. فرماتے ہیں قال معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تعلم العلم فإنه تعلمه للہ خشیا، علم حاصل کرو اس لیے کہ جو علم کو سیکھتا ہے اللہ کے لیے تو یہ اس کے لیے خشیت ہوتی ہے. وَطَلَبَهُ عِبَادَتٌ، اور علم کا طلب کرنا یہ عبادت ہے. وَمُدَارَسَتَهُ تَسْبِيحٌ، اور اس کی تکرار کرنا یہ اللہ کے نزدیک تسبیح پڑھنے کی مانند ہے. وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، اور مسائل پر ایک دوسرے سے بحث کرنا یہ جہاد کرنے کی مانند ہے. وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، اور اس کی تعلیم دینا اس کو جس کے پاس علم نہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی مانند ہے. وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اسے اس کے اہل تک پہنچانا یہ اللہ کا قرب ہے. لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اس لیے کہ یہ علم حلال اور حرام کی نشانی ہے، پتہ چلتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. وَالْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَتِ، اور یہ وحشت کی حالت میں انسان کا انیس ہے. وَالصَّاحِبُ فِي الْخَلْوَتِ، اور تنہائی میں انسان کا یہ دوست ہے. وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ، اور یہ رہنما ہے انسان کا خوشی میں اور غمی کی حالت میں. وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخْلَاقِ، اور اخلاق کے مزین ہونے کا یہ سبب ہے. وَالْقُرْبُ عِنْدَ الْغُرَبَائِ، اور غرباء کے قرب کا سبب. يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا، اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے. فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَلْقِ قَادَّةً يُقْتَدَى بِهِمْ، قَادَ قائد کی جمع، اور اللہ ان لوگوں کو انسانوں کا قائد بنا دیتا ہے، ان کی اقتداء کی جاتی ہے. وَأَئِمَّةً فِي الْخُلُقِ تُقْتَفَى آثَارُهُمْ، اور ان کو امام بنا دیتا ہے اخلاق میں، ان کی اتباع کی جاتی ہے. وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ، اور ان کی رائے کے اوپر بات آ کر ختم ہوتی ہے. وترغب الملائکه فی حبهم باجنحتها تمسحهم، اور ملائکہ ان کے ساتھ اپنے پروں کو مس کرنے کی رغبت رکھتے ہیں، جیسے محبت سے کسی کو ہاتھ لگانا، تو ملائکہ کا اہل علم کے ساتھ یہی معاملہ، حتی کل رتب و یابس له مستغفر، حتی کہ ہر خشک اور تر ان کے لیے استغفار کرتا ہے، حتی حیتان البحر و حوامه، حتی کہ دریا اور سمندر کے اندر مچھلیاں اور حشرات ارض، وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، وسباء البر و انعامه، اور درندے اور دوسرے جانور، وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، والسماء ونجومهما، آسمان اور اس کے ستارے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لان العلم حیات القلوب من الاما، اس لیے کہ علم دلوں کی زندگی ہے اندھے پن کے مقابلے میں، علم نہیں تو دل اندھے ہیں، علم حاصل ہو گیا تو دل بینا بن جاتے ہیں، ونور الابصار من الظلم، اور تاریکی میں علم آنکھوں کا نور ہے، وقوت الابدان من الضعف، اور بدنوں کی یہ طاقت ہے کمزوری کے مقابلے میں، یبلغو به العبد منازل الاحرار، بندہ اس کے ذریعے سے احرار کی منازل تک پہنچ جاتا ہے، ومجالسۃ الملوک، اور بادشاہوں کی مجلسوں میں پہنچتا ہے، والدرجات العلی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بلند مرتبوں تک جاتا ہے، والفکر بہی یعدل بالصیام، علم میں سوچ بچار کرنا روزہ رکھنے کے برابر عبادت ہے، ومدارستہ بالقیام، اور اس کا ایک دوسرے کو سکھانا تکرار کرنا یہ رات میں تحجد میں کھڑے ہونے کے برابر کا عمل ہے، بہی یطاع اللہ، اسی کے ذریعے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، وبہی یعبد اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کی اسی کے ذریعے سے عبادت ہوتی ہے، وبہی توصل الارحام، اسی کے ذریعے سے رشتہ داریاں قائم کی جاتی ہیں، وبہی یعرف الحلال من الحرام، اسی کے ذریعے حلال کو حرام سے الگ کیا جاتا ہے، امام العمل، یہ عمل کا امام ہے، والعمل تابعہ، عمل اس کی اتباع کرتا ہے، یلحمہ السعداء، جو سعید لوگ ہوتے ہیں ان کا علم کا الہام کیا جاتا ہے، ویحرمہ الاشقیاء، جو بدبخت ہوتے ہیں ان کو علم سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اتنے کم الفاظ میں علم کی ایسی اہمیت کو بیان کر دینا ایک صحابی کی ہی شان ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک تو ہے پڑھنا پڑھانا، اس کی اپنی فضیلت ہے، مگر یہاں بات ختم تو نہیں ہوتی، پڑھنے کا اصل کوئی مقصد ہوتا ہے نا، جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو تو انسان منزل پہ تو نہیں پہنچتا، تو مقصد ہے اس پر عمل کرنا۔ چنانچہ اس علم کو پڑھنا اور پھر پڑھانا بھی چاہیے، پڑھنے پڑھانے میں لگے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بن کر مبعوث ہوا ہوں۔ تو جو معلم بنتا ہے، استاد بنتا ہے، علم کو پڑھاتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام والے اس مقصد میں شریک کار بن جاتا ہے۔ عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلم العلم وعلمه الناس، علم حاصل کرو اور اسے لوگوں کو پڑھاؤ. وَتَعَلَّمُوا لَهُ الْوَقَارَ وَالسَّكِينَةَ وَتَوَادَوُ لِمَن تَعَلَّمْتُم مِّنُ. اور لوگوں کو وقار اور سکینہ سکھاؤ اور تم تواضع اختیار کرو اس کے لیے جس سے تم نے علم سیکھا ہے. وَلَا تَكُونُوا جَبَابِرَةَ الْعُلَمَاءِ اور تم جابر علماء میں سے نہ بنو. علم اگر آئے تو بندے کے اندر تواضع بھی آنی چاہیے. جس درخت کی شاخ پر زیادہ پھل ہوتا ہے وہ شاخ زیادہ جھک جاتی ہے. تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرما دیتا ہے تو وہ بندہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ جیسے ماں باپ کے سامنے جھکتا ہے وَخْفِذْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ بھی تو حکم ہے تو وہ ایمان والوں کے سامنے بھی جھک جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان احدن لا یولد عالمن والعلم بالتعلم کہ کوئی بھی بندہ عالم پیدا نہیں ہوتا ماں کے پیٹ سے. علم تو پڑھنے پڑھانے سے ملتا ہے. قال سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں علم لا یقال به ککنز لا ينفق من وہ علم جس کو نہ بولا جائے بتایا جائے وہ ایسے خزانے کی مانند ہے کہ جس کو خرچ ہی نہ کیا جائے. قال فضیل ابن غزوان رحمہ اللہ کنا نجلسو انا وابن شبرمتا والحارس الاقلیو والمغیرہ والقاقا ابن یزید چند لوگ تھے جن کا وہ نام لے کر فرماتے ہیں کہ ہم سارے لوگ بیٹھ کر آپس میں نتذاکر الفقہ فقہ کے بارے میں مذاکرہ کرتے تھے مسائل شریعت کے بارے میں. فربما کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا لم تقم ہم مجلس سے کھڑے نہیں ہوتے تھے حتی نسمع النداء لصلاۃ الفجر حتیٰ کہ ہم فجر کی اذان کی آواز سن لیا کرتے تھے. ساری رات علم کے مذاکرے کے اندر ان کی گزر جایا کرتی تھی. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں لا تمنع العلم من اہلہ فتعصم اس علم کو ان کے اہل سے روکو نہیں یہ گناہ ہے. ولا تنشره عند غير اهله فتجهل اور اس کو غیر اہل کو دو نہیں کہ یہ جہالت ہے. وکن طبیبا رفیقا اور تم ایک رفیق حکیم طبیب کی مانند بن جاؤ. یدع دواءه وہ اپنی دوا کو رکھتا ہے حیث یعلم انہ ینفع جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں دوا رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے تب وہ دوا لگاتا ہے. تو جس طرح رفیق طبیب اپنی دوا کا استعمال کرتا ہے تم اپنے علم کو اپنے شاگردوں کے اوپر اس طرح استعمال کرو. چنانچہ قال لقمان لابنہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا یا بنیہ اے بیٹے لا تعلم العلم لتباہی به العلماء علم کو حاصل نہ کرنا کہ علماء میں بیٹھ کے تم شیخی بگھار سکو. او لتماری به السفہا یا بیوقوفوں کے اوپر فخر کر سکو. او ترائی به فی المجالس یا دکھا سکو مجالس کے اندر. ولا تترک العلم زہدا فیہ علم کو حاصل کرنے کو چھوڑنا بھی نہیں کہ تمہیں دلچسپی نہ رہے اس میں. وَرَغْبَةً فِي الْجِحَالَةِ اور جہالت کی طرف تمہارا میلان زیادہ ہو جائے. یا بنیہ اے بیٹے اختر المجالس علی عینک اپنی ذات پر مجالس کو اختیار کرو. وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَاجْلِسْ مَعَهُمْ جب تم کسی جماعت کو دیکھو کہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو تم اس کے ساتھ جا کر بیٹھو. فَإِنَّكَ إِن تَكُنْ عَالِمًا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ اگر تو عالم ہوا تو تجھے تیرا علم فائدہ دے گا. وَإِن تَكُ جَاهِلًا يُعَلِّمُكَ اور اگر تو جاہل ہوا تو وہ تجھے علم سکھا دیں گے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يَتَّلِيَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتٍ اور اگر اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی فَيُصِيبَكَ بِهَا مَعَهُمْ تو وہ رحمت تجھے بھی مل جائے گی. وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا اور اگر تم کسی ایسے لوگوں کو دیکھو لا يَذْكُرُونَ اللَّهُ کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ ان کے پاس مت بیٹھو. فَإِنَّكَ إِن تَكُنْ عَالِمًا لَا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ اگر تو عالم ہے تو تیرا علم تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا ان غافلوں کے پاس بیٹھنے سے. وَإِن تَكُ جَاهِلًا زَادُوكَ غَيَّا اور اگر تو جاہل ہے زادو کا غیہ تو تیری گمراہی اور بڑھ جائے گی او ایا یا تیری جہالت بڑھ جائے گی. جیسے فرمایا نا شفاء الایس سوال کہ نہ جاننے کی شفاء سوال پوچھنے میں ہے تو جہالت اس سے مراد. وَلَعَلَّ اللَّهَ يَتَّلِعُ عَلَيْهِمْ بِعَذَابِ فَيُصِيبَكَ مَعَهُمْ اور اللہ کا اگر ان غافلین پر عذاب آ گیا تو پھر وہ عذاب تجھے بھی پہنچ کر رہے گا. تو معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ اللہ والی مجالس میں شریک ہونا چاہیے اور غفلت کی مجالس سے ہمیں اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیے. چنانچہ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحم ولا مستكبر دو بندے علم حاصل نہیں کر سکتے ایک شرمیلا بندہ اور ایک متکبر بندہ. علم حاصل کرنے کے لیے تو جھکنا ہی پڑتا ہے. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں لما حضرہ الوفات جب ان کو وفات کا وقت آ گیا ان العلم والایمان مکانهما علم اور ایمان کی جگہیں من التمسهما وجدهما جو ان جگہوں پر جاتا ہے ان کو ڈھونڈتا ہے وہ علم پا لیتا ہے. قال ذلك ثلاث مرات تین مرتبہ انہوں نے یہی کہا والتمسوا العلم عند اربع راحت تو معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ چار علماء سے علم حاصل کرو. گویا ان کے زمانے میں صحابہ میں سے یہ چار صحابی اعلم کی حیثیت رکھتے تھے اور لوگ اپنے سوال کے پوچھنے میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے. وہ کون کون سے عند عویمر ابی درداء سے پوچھو وعند سلمان الفارسیو یہ ہمارے سلسلہ عالیہ کے بزرگ ہیں ان کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا اتنی فقاحت دی تھی. غور کیجئے کہ معاذ ابن جبل لانو اپنی وفات کے وقت وصیت فرماتے ہیں کہ ان سے میرے بعد علم حاصل کر لینا. وعند عبداللہ ابن مسعود وعند عبداللہ ابن السلام قال الاوزاعی اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کان الحاظ العلم کریما یتلاقاہ الرجال یہ علم بڑا کریم تھا لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے علم حاصل کرتے تھے تو وہ کریم بنتے تھے ان کی پرسنیلٹی کریم ہوتی تھی ان میں کرامت آتی تھی، بزرگی آتی تھی. لیکن فلما داخل فی الکتب داخل فیہ غیر اہلہ، جب یہ کتابوں میں داخل ہو گیا تو نا اہل لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. اب ایسے بھی ہیں جو کتابیں پڑھ لیتے ہیں، عقل کے بل بوتے پہ الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں اور اتراتے پھرتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں العلم بالتعلم، علم جو ہے وہ تعلم پڑھنے پڑھانے کے ذریعے سے آتا ہے، والحلم بالتحلم اور حلم تحلم سے آتا ہے. چنانچہ جب انسان کا علم بڑھے تو اس انسان کا حلم بھی بڑھنا چاہیے. حلم کو آج کی زبان میں آپ برداشت سمجھ لیں آسان لفظ میں. تو جس بندے کا علم بڑھتا جائے اس کی برداشت بھی بڑھتی جانی چاہیے، ورنہ کئی مرتبہ ذرا سی بات پہ آگے سے فتووں کی زبان شروع ہو جاتی ہے، اگلے کا ایک لفظ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفتوں کو قرآن کی ایک آیت میں جمع کیا، ارشاد فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. تو علم اور حلم جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں خوبصورتی آ جاتی ہے. لہذا عالم بھی ہو اور پھر ظرف بھی بڑا ہو، قوت برداشت بھی بڑی ہو. فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اتاهم العلم من اصحاب رسول الله ومن اكابرهم. انسانوں سے خیر ختم نہیں ہو سکتی جب تک وہ علم حاصل کریں گے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور اپنے بڑوں سے. جب تک وہ علم حاصل کریں گے نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور اپنے ومن اکابرہم. فاذا جاء العلم من قبل اصاغرہم فذلک حين حلقوا. اور جب علم چھوٹوں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا یہ ہوگا جب وہ ہلاک ہو جائیں گے. چنانچہ آج کچھ ایسے بھی تو ہیں نا لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے، ہمیں کہتے ہیں یہ تو مان کے چلتے ہیں الحمدللہ، اور اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کسی کی، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. یہ چھوکرے قسم کے، نوجوان قسم کے لوگ یہ الفاظ کے اندر، حروف کے اندر غور کر کر کے نئے نئے مطلب نکالتے پھرتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو. تو فرمایا کہ جب تک علم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے اور تمہیں اکابر سے ملے گا تم میں سے خیر رخصت نہیں ہو سکتی، اور جب چھوٹے تمہیں علم سکھانے آ جائیں گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. لہذا ایسے بندے کی بات ہی نہیں سننی چاہیے جو آئے اور آ کے کہے کہ جی میں نے اس حدیث کو یوں سمجھا ہے. یہ شخص فتنے میں پڑ گیا. حدیث کو سمجھیں اپنے اکابر کے طرز پہ جیسے انہوں نے سمجھا. ایک نوجوان آیا میرے پاس بیرون ملک میں، کہتے جی آپ بھی منفی ہیں. میں نے کہا الحمدللہ. تو کہنے لگا کہ جی میں نے تو پڑھایا کہ ابو حنیفہ کو سات حدیثیں آتی تھی. میں نے کہا واہ بھئی واہ، پہلے تو صرف حنفی تھا اب میں بات سن کے پکا حنفی بن گیا. تو کہتے جی آپ مذاق کر رہے ہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا دیکھو بھئی اس بات پہ تو دنیا متفق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 6.5 لاکھ مسائل کا استنباط کروایا، جمع کروایا 6.5 لاکھ مسائل. کہتے ہاں یہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا جو بندہ 7 حدیثوں میں سے 6.5 لاکھ مسائل نکالے امام نہ مانوں تو کیا کروں. تو علم ہمیشہ اپنے بڑوں سے جو صحابہ سے چلا اور بڑوں سے انسان اکابرہم یہ لفظ یاد رکھیے اسی لیے جو اپنے اکابر کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ فتنوں سے بچا رہتا ہے فرمایا البرکت ما اکابرکم بہکی کی روایت ہے کہ برکت تمہارے لیے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑے رہنے کے اندر ہے اور آج تو انٹرنیٹ سے دین سیکھنے کا وقت آ گیا ہے پوچھو نا بھئی کیا کر رہے ہو جی میں آج کل علم پڑھ رہا ہوں کہاں سے جی انٹرنیٹ سے اب علم کے اوپر عمل کرنا یہ اس سے اگلا قدم ہے لہذا جو انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کو عملی صورت میں ڈھال لیتا ہے یہ اللہ رب العزت کے اور قریب ہو جاتا ہے چنانچہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں ایوہ الناس تعلموا فمن علم فلیعمل اے لوگو تم علم حاصل کرو جو علم حاصل کرے گا وہی اس پر عمل کر سکے گا اور یہ بھی فرماتے ہیں لا يكون ناصحا لله تعالى ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الا من بدا بالنصيحة لنفسه کہ تم دوسروں کو نصیحت اس وقت تک مت کرو جب تک کہ اپنے کو نصیحت نہ کرو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصی نفسی اولا و ایاک بعد میں اپنے آپ کو نصیحت پہلے کرتا ہوں پھر تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے کو نہ بھولے بندہ یہی نہ ہو کہ جی لوگ یہ نہیں کرتے اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت تو فرمایا کہ ایسے مت بنو وجتہد فی طلب العلم والفقہ لِيَعْرِفَ بِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ کیا خوبصورت بات کہی فرماتے ہیں کہ تم محنت کرو علم کی طلب میں اور اس کی فقہ سمجھ حاصل کرنے میں اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم پر واجب کیا ہے تو گویا پڑھنے کا اصل مقصد یہ کہ مجھے کیا کرنا ہے وَيَعْلَمَ عَدَاوَةَ الشَّيْطَانِ لَهُ اور علم حاصل کرنے سے پتہ چل جائے کہ شیطان کیسے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے وَقَيْفَ الْحَذَرُ مِنْهُ اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے وَيَعْلَمَ قَبِيحَ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ حَتَّى يُخَالِفَهَا بِعِلْمٍ اور علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں برائی کا پتہ چل جائے جس کی طرف تمہارا نفس تمہیں کھینچتا ہے تاکہ تم نفس کے اس مکر سے بچ کر نفس کو برائی سے بچا سکو یہ علم حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے قال الفضیل بن عیاض فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من اوتی علما جس بندے کو علم عطا ہوا لا یزداد فیہ خوفا وحزنا وبکاء خلیق باللہ یکون اوتی علما اور اس بندے کے اندر خوف حزن اور رونا دھونا یہ نہیں بڑھا خلیق وہ اس لائق ہے کہ اس کو علم نہ عطا کیا جاتا تو علم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی خوف بڑھے حزن بڑھے خوف بڑھے اپنے گناہوں سے حزن بڑھے اپنے اعمال کی قبولیت کے نہ ہونے پر اور رونا دھونا بڑھے اپنے انجام کے بارے میں تو علم حاصل کرنے کا مقصود تو یہی ہے نا اگر یہ تین چیزیں نہیں بڑھ رہی تو فرماتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ اس بندے کو علم ہی نہ عطا کیا جاتا ثم قرأ پھر فضیل بن عیاض نے یہ آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَدْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد کان الرجل یطلب العلم فلا يلبس ان یرا ذلك فی تخشعه وحدیه ولسانه وبصره ویدیه. سبحان اللہ، اپنے زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی بندہ علم طلب کرتا تھا فلا یلبسو، دیر نہیں لگتی تھی. یلبسو کا معنی جیسے قرآن میں فرمایا کم لبستم، تمہیں کتنی دیر لگی، تو دیر نہیں لگتی تھی کہ اس علم کا اثر نظر آتا تھا فی تخشعہی، اس کے خشوع کی زیادتی میں، وحدیہی اور اس کی پرسنیلٹی، سیرت کے اندر. حد کا مطلب، حدیہ کا مطلب، وخیر الحدیہ حدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت میں آثار نظر آتے تھے، ولسانہی اور اس کی گفتگو میں آثار نظر آتے تھے، وبصرہی اور اس کی نگاہوں میں علم نظر آتا تھا، ویدئی اور اس کے دونوں ہاتھوں کی حرکات میں علم نظر آنے لگ جاتا تھا. ہمارے اکابر علم حاصل کرتے تھے تو وہ فوراً عمل میں ٹرانسفر ہو جایا کرتا تھا. چنانچہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل العلم الورع والتفکر، بہتر علم وہی ہے، افضل علم وہی ہے کہ جس میں ورع تقویٰ ہو اور دین کے اندر سوچ بچار کرنا ہو. فرمایا کرتے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ الفقی، فقی کون ہوتا ہے؟ جس کو دین کی سمجھ ہوتی ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا فقیہم واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ہزار عبادت گزاروں کی نسبت ایک فقیہ شیطان کے اوپر زیادہ بھاری ہوتا ہے، جس کی دعائیں اللہ نے اپنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی. ایک صحابی کو فرمایا اللہم فقہ فی الدین، یہ فقاہت، یہ دین کی سمجھ. فرمایا کون ہوتا ہے؟ کہ العالم فی دینہ ہی، وہ دین میں عالم ہوتا ہے. الزاہد فی دنیا ہو، دنیا میں زاہد ہوتا ہے. اور الدائم علی عبادت ربہ، اور اللہ کی عبادت کے اوپر مستقل مزاجی سے وہ دوام کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے. اور آج یہ تین نشانیاں ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتی ہیں کہ دین کا علم آئے تو زہد فی الدنیا آئے. زہد فی الدنیا گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ جاتا ہے. ایک شادی ہوتی ہے، اب دوسری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، پھر دوسری ہوئی تو تیسری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. یہ علم کے ساتھ زہد بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تہجد ہوتی تھی، اب مشکل سے فجر کی نماز ہوتی ہے. یہ خشوع بڑھتا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ علم نافع ہے یا علم نافع کی بجائے ہمارے پاس فقط معلومات ہیں. معلومات انسان کی مغفرت نہیں کروا سکیں گی، بندے کو نہیں بخشوا سکیں گی. قیامت کے دن معلومات رکھنے والا انبیاء کی وراثت میں شامل نہیں کیا جائے گا. علم کا نور رکھنے والا، انبیاء کی فکر رکھنے والا، ان کی سنن کو جمع کرنے والا، دل میں خوف خدا رکھنے والا، اس کو اللہ تعالی قیامت کے دن علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کا درجہ عطا فرمائے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، کہ جو عالم علم کی بجائے اور عمل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے راستے کی بجائے ہٹ کے کسی راستے پہ چلنے والا چل رہا ہوتا ہے. والعامل علی غیر علم, اور جو علم کے بغیر عمل کرنے والا ہوتا ہے, یفسد اکثر مما یصلح, وہ اصلاح اتنی نہیں کر پاتا جتنا کہ وہ فساد بچا بیٹھتا ہے. فطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادہ, علم حاصل کرو جس سے تمہاری عبادت کا نقصان نہ ہو. وطلب العبادت طلبا لا تضر بالعلم, اور عبادت اتنی کرو کہ علم کے حاصل کرنے میں کوئی ضرر نہ ہو. فإن قوما طلبوا طلب العبادة وترك العلم, وہ قوم جس نے علم کا حاصل کرنا چھوڑ دیا اور وہ عبادت کے اوپر ہی لگ گئے, حتی خرجوا بأسیافهم على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا بھی وقت آیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواریں لے کر نکل پڑے جیسے خوارج. نبی الاسلام نے فرمایا تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو تم اپنی نمازوں سے بہتر پاؤ گے, تم ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزوں سے بہتر پاؤ گے مگر گمراہ. تو فرمایا کہ یوں علم کو چھوڑ کر عبادت پر لگ جاؤ گے, فساد زیادہ مچاؤ گے. اس سے علم کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں علم لازمن حاصل کرنا چاہیے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اذا علمت علما فلیرا علیک اثره وسمته, کہ جب تو علم حاصل کرے تو تیرے اوپر اس کا اثر اور اس کی نشانیاں علامات بھی نظر آنی چاہیے. وسکینته ووقاره وحلمه, سکینہ محسوس ہو طبیعت کے اندر, وقار ہو, حلم ہو. ان العلماء لم يكونوا يحذرون الكلام هكذا, بے شک علماء وہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. ومن الناس, اور انسان عوام الناس کا کیا حال ہوتا ہے, من يتكلم كلام شهر في ساعه واحده, وہ ایک مہینے کی گفتگو ایک گھنٹے میں کر دیتا ہے. تو عالم محتاط گفتگو کرتا ہے, وہ پہلے تولو پھر بولو پر عمل کرتا ہے, اور جو جاہل ہوتا ہے اس کی زبان تو کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے, بولنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کہہ گیا. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ بات چیت میں گالی نکال دی جب انہیں کہا گیا بھئی تم نے یہ گالی, کہتے ہیں اچھا گالی نکالی ہے, گویا زبان اتنی آٹومیٹک بن گئی. آج کل آٹومیشن کا دور ہے نا, تو جاہل کی زبان اتنی آٹومیٹک بن جاتی ہے کہ گالی بھی نکل جاتی ہے تو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, غیبت نکل جاتی ہے, الزام, بہتان, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اچھا میں نے یہ کہا تھا. اپنی زبان کو اتنا بے لگام مت ہونے دو. اس زبان کو کون روکے گا؟ علم روکے گا. وہ انسان کو بتائے گا کہ آج کسی کو کمینہ کہنا, ذلیل کہنا, بے ایمان کہنے نا بہت آسان ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ثابت کرو تم نے اسے بے ایمان کیوں کہا تھا, تم نے کمینہ کیوں کہا تھا, اس دن پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے. عمر بن الحارث فرماتے ہیں ان رجلا كتب الى اخي اخ له, ایک بندے نے اپنے بھائی کو مکتوب لکھا, خط لکھا, اس میں کہا کہ علم ان الحلم لباس العلم فلا تعرين منه, کہ حلم علم کا لباس ہے, اپنے علم کو کبھی ننگا نہ کرنا. یہ جو حلم ہے نا, اور آج حلم کا کیا حال کہ علم بھی ہوتا ہے اور ذرا سی بات پہ بیوی کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی عام لفظ، ماشاءاللہ ننگی گالیاں. ہمیں بسا اوقات ایسے خطوط ملتے ہیں کہ جن میں اپنے عالم خاوند کی طرف سے ان کی اہلیہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ جی ماں بہن کی مجھے ننگی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور علم بھی پڑا ہوا ہوتا ہے. یا اللہ، اس لیے جاہل ذرا سی بات پہ بیوی کو میں طلاق دے دوں گا تجھے، ایک لمحے میں طلاق کا لفظ زبان پہ، اس کا مطلب کہ علم تو ہے ان کے اندر، حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے نکمی چھوٹی معمولی باتوں پر گھر کا ماحول خراب کر دیتے ہیں. چنانچہ احمد بن سعید الدارمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیتو علی ابن المدینی، یہ علی مدینی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل کی حسرت کیا ہے، فرماتے تھے کہ علی مدینی ہو، حدیث پڑھ رہا ہو اور میں سن رہا ہوں، میرے دل کی یہی حسرت ہے. تو وہ علی مدینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کلمتن آجوتنی قارا علینا حدیث الغار، کہ انہوں نے حدیث غار ہمیں سنائی، بنی اسرائیل کے تین بندے غار میں پھنس گئے. ثم قال، پھر فرمایا انما نقل الینا هذه الاحاديث لنستعملها لا لنتعجب منها، یہ احادیث ہمارے لیے اس لیے نقل کی گئی ہیں کہ ہم ان پر عمل کریں، اس لیے نہیں کہ پڑھ کے تعجب کریں. معلوم ہوا کہ حدیث پڑھنے کا مقصد کیا ہوگا؟ عمل کرنا. قال عطا ابن یسار رحمہ اللہ من اوتی شیئن الى شیئن ازین من حلم الى علم، کسی بندے کو کوئی چیز اس سے زیادہ اچھی نہیں ملی کہ اس کو علم کے ساتھ اللہ تعالی حلم عطا فرما دے. قال مسروق، مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بحسب الرجل من العلم ان یخش اللہ، کافی ہے بندے کے لیے علم سے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. وَبِحَسْبِ الرَّجُلِ مِنَ الْجَاهْلِ اَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ، اور جاہل کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے علم پر تعجب تفاخر کرنے لگ جائے. ایک بات بڑی عجیب فرماتے ہیں، ابو ریر لانو فرما رہے ہیں اِنِّي لَأَحْسَبُ الرَّجُلَ ینسل علم کان یعلمہ بالخطیعت یعملوها، میں گمان کرتا ہوں کہ بندہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اسے بھول جاتا ہے وہ اس کے عمل کی کسی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خلاف شریعت عمل کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نسیان کا وہ مریض بنتا ہے. لہذا جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا، جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. تو طلباء جو یہ شکایت لے کے آتے ہیں کہ جی بھول جاتے ہیں، اس بھولنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عمومی آنکھ کا پرہیز نہیں ہوتا، زبان کا پرہیز نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کی چیزیں بغیر اجازت استعمال کر لیتے ہیں، فضول کلامی کی عادت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو علم سے محرومی کا سبب بن رہا ہوتا ہے. تو ہم اگر اپنے علم کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم پر عمل کریں تاکہ یہ علم محفوظ ہو جائے. مگر صرف عمل کرنے سے کام ختم نہیں ہوتا، آگے بھی ایک قدم ہے. وہ کون سا ہے کہ جو عمل کریں شہرت کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، یا اس لیے نہیں کہ جی لوگ کیا کہیں گے. یہ آج کل مصیبت بہت زیادہ ہے کہ نیکی بھی کرتے ہیں تو اس نیت سے کہ اگر نہ کی تو لوگ اعتراض کریں گے. یا اللہ، بھئی نیکی اگر کر رہے ہیں تو کم از کم یہ تو اللہ کے لیے کر لیتے. نیکی بھی اس لیے کرتے ہیں، کئی تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر میں نے قضا کر دی تو اعتراض ہوگا. یا اللہ، جب دل کی یہ حالت ہو کہ علم کے باوجود فرض نمازیں قضا ہوں، اس بندے کو اپنے دل کی حالت پر رونے کی ضرورت. اس کا دل ایک قبر ہے، اس کا جسم ایک قبر ہے، اور اس کا دل ایک مردہ ہے جو اس قبر کے اندر مدفون ہے. چنانچہ محمد ابن فضیل سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کم من جاہل ادرکہ العلم فانقذہ. کتنے جاہل تھے، علم کو حاصل کیا اور علم نے ان کو نکال لیا. وَكَمْ مِن نَاسِكٍ عَمِلَ عَمَلَ الْجَاهِلِيَةِ فَأَوْبَقَهُ. اور کتنے عمل کرنے والے ایسے تھے، عمل کیا اور عمل نے ان کو ہلاک کر دیا چونکہ علم کے بغیر تھا. اُحْذُرُ الْعِلْمَ وَإِن لَمْ تَحْذُرْكَ النِّيَّةِ. علم کا استحضار رکھو اور اپنی نیت اس کے مطابق تم بناو. اگر علم کا استحضار نہیں ہوگا تو عمل کرتے ہوئے نیت بھی نہیں تم کر سکو گے. فَإِنَّمَا تَطْلُبُ الْعِلْمَ النِّيَّةِ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنَ الْعَبْدِ لِسَانُهُ. اور سب سے پہلے انسان کی حقیقت کا اظہار اس کی زبان سے ہوتا ہے. ایک بندہ چپ بیٹھا ہو تو آپ کو کیا پتا کہ یہ مفتی صاحب ہیں یا عالم ہیں یا جاہل ہیں، کچھ پتا نہیں، شکل سے تو پتا نہیں چلتا، لیکن جب بولے گا پہچانا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، تم بات کرو پہچانے جاؤ گے. بعض اوقات فرماتے تھے، المرء تحت لسانه، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو بس جیسے ہی جاہل بولتا ہے تو جو پھول جھڑتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جاہل کہیں کا. تو سب سے پہلے علم کا اظہار انسان کی زبان سے ہوتا ہے. وَأَوَّلَ مَا يَظْهَرُ مِنْ عَقْلِهِ حِلْمُهُ. اور اس کی عقل کا سب سے پہلے، عقل سے جو اظہار ہوتا ہے تو اس کا اظہار اس کے حلم سے ہوتا ہے. کتنا عقل مند ہے، لہذا جس میں حلم ہے وہ عقل مند ہے، جو محتاط گفتگو کرنے والا ہے وہ عالم ہے. اگر ایسا نہیں تو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے میں عقل کی رتی نہیں ہے. علم حاصل کرنا چاہیے، علم کی برکت انسان کو کبھی نہ کبھی نیت کے ٹھیک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. قال الحسن البصري لقد طلب اقوام العلم ما ارادوا به الله ولا ما عنده. قوم نے علم طلب کیا اور اس علم کے حاصل کرنے سے ان کی نیت اللہ کی منشا نہیں تھی، اللہ کا قرب نہیں تھا، یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ بھی نیت نہیں تھی. فما زال بهم العلم، ان کا علم زائل نہیں ہوا حتی ارادو بہلا وما اندہو کہ علم کے زائل ہونے سے پہلے ان کی نیت بن گئی کہ مجھے اللہ چاہیے جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ چاہیے تو معلوم ہوا کہ طالب علم کو نیت ٹھیک نہ بھی نظر آتی ہو پھر بھی علم کی طلب میں لگے رہنا چاہیے اس علم کی برکت سے اللہ نیت کو ٹھیک کر دیں گے قال بعضهم بعض مشائخ نے یہ فرمایا من طلب العلم لوجه الله لم يزل معانا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کی مدد کبھی ختم نہیں ہوتی اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کی امداد کبھی بند نہیں ہوتی اللہ کے خزانوں سے جو اس کی مدد ہو رہی ہوتی ہے ہر اعتبار سے وہ اللہ کی مارل سپورٹ وہ اللہ تعالیٰ کی فائننشل سپورٹ وہ ساری سپورٹ اس کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتا ہے وَمَن طَلَبَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ لَمْ يَزَلْ مُحَانَ اور جو اللہ کی رضا کے علاوہ علم حاصل کرتا ہے تو اس کی ذلت کبھی ختم نہیں ہوتی تو ہم علم حاصل کریں تو اس علم کے حاصل کرنے کا مقصود کیا ہو اللہ رب العزت کی رضا اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ علم کا موضوع امتثال امر ہے علم کا موضوع کیا ہے امتثال امر یعنی انسان علم اس لیے پڑھے کہ مجھے پتہ چلے مجھے کرنا کیا ہے اگر یہ نیت ہے تو علم ملے گا اور اگر فقط کتاب سمجھنی ہے اور لوگوں میں بیٹھ کے کہنے جی میں تو فلاں کتاب کو خوب سمجھ چکا تو معلومات ہیں علم نہیں آئی جب نظام الدین طوسی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ نظامیہ بنایا تو اس نے بہت کوشش کی کہ طلباء کا معیار اچھا رہے چنانچہ چند سال تو معیار بہت اچھا رہا پھر ایک دن اسے اطلاع ملی کہ جناب اب جو نئے نئے طالب علم آ رہے ہیں نا وہ ساری دنیا دارانہ ذہن رکھنے والے اس نے سوچا کہ بھئی دنیا طلبی کے لیے اگر علم حاصل کریں گے تو کیا فائدہ میں ذرا جائزہ تو لوں چنانچہ جائزہ لینے کے لیے اس نے اپنا بھیس بدلا عام بندے کے کپڑے پہنے اور مدرسے میں آ گیا طلباء اس وقت بیٹھے ہوئے تکرار کر رہے تھے وہ ایک گروپ کے پاس گیا اور گروپ والوں سے پوچھا بھئی کیا حال ہے کیسے آنا ہوا ایک نے کہا میرے والد مفتی اعظم ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی علم حاصل کر کے مفتی اعظم بن جاؤں دوسرے سے پوچھا اس نے کہا میرے والد صاحب خطیب شہر ہیں اور میں اپنے والد کی جگہ کو سنبھالوں گا ایک نے کہا کہ میرے والد تو بادشاہ کے مصاحب ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں علم حاصل کروں میں بھی بادشاہ کا کنسلٹنٹ بن جاؤں جس نے بھی بات کی وہ از قسم دنیا تھی تو جب یہ باتیں اس نے سنی تو اس نے کہا کہ پھر جو پیسہ یہاں خرچ کرتا ہوں بہتر ہے کسی اور کار خیر میں خرچ کروں مدرسہ بند کر دیتا یہ ذہن بنا کر وہ وہاں سے چل پڑا جب مدرسے کے مین گیٹ پر آیا ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا الگ چراغ جلایا ہوا ہے کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے یہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا السلام علیکم اس نے کہا وعلیکم السلام پھر پڑھنا شروع کیا لفٹ نہیں کروائی کوئی یہ بڑا حیران کہ اس بچے نے ہمیں پوچھا بھی نہیں تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، ہم سے بات ہی نہیں کرتے. تو اس نے آگے سے کھرا جواب دیا کہ جی میں یہاں آپ سے باتیں کرنے تو نہیں آیا ہوا. اور حیران ہوا، کہتے تو کیسے آئے؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا، میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. میں اللہ کو راضی کیسے کروں؟ یہ علم مجھے ان کتابوں میں سے ملے گا، اس لیے میں بیٹھا ہوا یہ کتاب پڑھ رہا ہوں. جب نظام الملک طوسی نے یہ جواب سنا تو اس نے دل میں کہا کہ جب تک ایک بھی شاگرد یہاں ایسا ہے نا طالب علم، مدرسہ بند نہیں کروں گا. یہ طالب علم تھا جو بڑا ہوا اور اپنے وقت کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ. ہونہار بروہ کے چکنے چکنے پات، جو قدسی روئیں ہوتی ہیں نا، بچپن لڑکپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے، آثار محسوس ہو جاتے ہیں، زمانے طالب علمی سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اس لیے اگر شیخ الحدیث رحمت اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ دین میں مقبول بن کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، زمانے طالب علمی میں ان کی حقیقت کھل جاتی ہے. اسی عمر سے اسی حالت میں وہ جو پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں. اور جس نے محروم ہونا ہوتا ہے ان کو شیطان چکر دیتا ہے، تم اکٹھا پڑھ لو پھر اکٹھا عمل کرنا. بھائی مدرسے کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، اپنے اساتذہ کی برکت والے ماحول میں اگر عمل کی توفیق نہ ملی تو جب یہاں سے نکل کے دنیا کی ظلمت کے ماحول میں جائیں گے تو عمل کی توفیق کہاں ملے گی؟ اس لیے زمانے طالب علمی میں ہی ادھر پڑھے ادھر عمل کرے. اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل تھا، ایک آیت پڑھتے تھے عمل کرتے تھے، پھر آیت پڑھتے تھے عمل کرتے تھے. اس کی دلیل، ابوبکر صدیق اللہ عنہ عرب تھے، زبان مادری تھی، ان کو عربی سیکھنے کے لیے کوئی صرف ناو کی ضرورت نہیں تھی، اور قرآن عربی میں نازل ہوا، عربی مبین. تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا تو مشکل نہیں تھا. آج کل تو ایک مہینے میں دورہ قرآن کروا دیا جاتا ہے. ابوبکر اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ کے پڑھنے میں 2 سال لگے. یہ 2 سال کیوں لگے؟ آیت پڑھتے تھے عمل کرتے تھے، پڑھتے تھے عمل کرتے تھے، ادھر قرآن ختم ہوتا تھا، ادھر ان کا عمل بالقرآن مکمل ہو جاتا تھا. تو طالب علم کو بھی ایسا بن کے رہنا چاہیے کہ جو پڑھے اسی وقت عمل. ایسا کرے گا تو علم نافع بنے گا. توجہ فرمائیے گا، بات سخت ہے لیکن توجہ سے سنیے. اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے حدیث پاک کی تحقیق کرتا ہے، اگر کوئی بندہ 24 گھنٹے حدیث پاک کی تحقیق کرنے میں لگا دیتا ہے مگر نیت یہ نہیں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس نے نقوش کو حاصل کر لیا، اس نے علم کو حاصل نہیں کیا. الفاظ اور حروف اسے مل گئے، اس نے اطاعت نہیں کی اپنے رب کی. حدیث کو پڑھنا اس نیت سے تھا کہ میں اس پر عمل کیسے کروں. علم کی کوئی حد تو ہے ہی نہیں، ساری زندگی معلومات بڑھاتے رہے. علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تفسیر لکھی گئی حدائق ذات بہجہ، 1000 جلدیں تھیں اور سورہ فاتحہ کے اوپر 25 جلدیں تھیں اور بسم اللہ تسمیہ کے اوپر 5 جلدیں تھیں. بسم اللہ کی تفسیر میں 5 جلدیں، 1000 جلدیں. تو ساری عمر انسان پیچھے لگا رہے تو علم تو ختم نہیں ہوتا. اس سمندر میں اگر قدم ڈالنا ہے تو عمل کی کشتی کو ساتھ لیجیے، اس کے بغیر ڈالو گے تو اس سمندر کے اندر تم ڈوب جاؤ گے. اس لیے علم وہ جس سے بندے کی جہالت دور ہو، علم وہ جس سے بندے کی، اگر جہالت دور نہ ہوئی تو زبان عالم ہوگی اور دل جاہل ہوگا. زبان عالم ہوگی اور دل جاہل. قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ وعد اللہ اللہ علی علم، اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. تو علم کے باوجود بھی بندہ گمراہ ہوتا ہے کئی مرتبہ. اس کی مثال سگریٹ پینے والا بندہ سگریٹ کے نقصانات کو جانتا ہے، بچوں کو بیٹھ کر بتاتا بھی ہے ہم تو بری عادت میں پڑ گئے بچوں تم سگریٹ مت پینا. سگریٹ بنانے والی کمپنی بھی اوپر لکھ دیتی ہے سگریٹ نوشی مضر صحت ہے. اب پتہ تو ہے نا، علم تو سب کو ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ بندہ کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے بعد اس کے اندر ایسی ایک طلب پیدا ہوتی ہے، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ رہ نہیں سکتا، پھر سگریٹ پیتا ہے. یہ ہے علم کے باوجود گمراہ ہو. تو علم وہی محفوظ جو عمل میں آ جائے. العلم سعید والعمل قید، علم شکار ہے اور عمل اس شکار کو قید کرنے کی مانند ہے. تو علم کو عمل کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے. اور عمل شریعت کے مطابق ہو. اگر کسی لیٹر کے اوپر سٹیمپ نہ لگی ہوئی ہو پوسٹ کارڈ کی تو وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. جس طرح سٹیمپ کے بغیر لیٹر منزل پہ نہیں پہنچتا، سنت کی سٹیمپ کے بغیر کسی بندے کا عمل اللہ کی رضا والی منزل پر نہیں پہنچتا. تو جو ہم پڑھیں اس کو عملی شکل میں ڈھالیں، اور عمل سے مقصود اللہ تعالی کی رضا ہو. اس لیے یہ علم اجر کی چیز ہے، یہ علم اجر کی چیز ہے، اجرت کی چیز نہیں. علم اجر کی چیز ہے، اجرت کی چیز نہیں کہ بندہ اس پر اجرت تلاش کرتا پھرے. انبیاء کرام نے علم صحابہ کو کیسے دیا؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. وہ فرماتے تھے ان اجریا الا علی اللہ، اجر تو مجھے اللہ نے دینا. تو یہ اجر کی چیز ہے، اجرت کی چیز. ہاں، جو رزق ہوتا ہے وہ اللہ تعالی بندے کو پہنچا کے رہتے ہیں، جیسے بھی ہو جائے مل جاتا ہے. اسی لیے عمل اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو اللہ تعالی پھر قبولیت عطا فرمائیں گے. اس کی دلیل علمی نقطہ توجہ فرمائیے. قرآن مجید میں ہم فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے کس کو پیش کیا؟ عمل کو. اور پھر کیا مانگا؟ مدد مانگی. مطلب یہ کہ عمل پیش کرو گے تو اللہ کی مدد بھی تمہیں حاصل ہو جائے، اور عمل کے بغیر اگر مدد مانگیں گے پھر مدد نہیں ملے گی. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تین آدمی سفر پر چلے تھے، ایک مصیبت میں پھنس گئے، انہوں نے اپنے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ نے ان کی مدد فرما دی. حدیث مبارکہ ہے، حدثنا صہیب ابن ابی مریم قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ابن عقبا قال اخبرنی نافع عن ابن عمر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثت نفر یتماشون، ایک مرتبہ تین بندے تھے جو پیدل چل رہے تھے، اخذهم المطر، ان کو بارش نے گھیر لیا، فمالوا الى غار في الجبل، وہ مائل ہو گئے ایک غار کی طرف اور غار میں انہوں نے پناہ لے لی، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فاتبقت، ایک چٹان پہاڑ کے اوپر سے گرتی ہوئی آئی اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کر بالکل سیٹ ہو گئی، نکلنے کا راستہ نہیں تھا. فقال بعضهم لبعض، ان میں سے بعض نے بعض کو یہ کہا، انظروا اعمالا عملتموها لله عز وجل صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها، کہ تم اللہ کے سامنے اپنے عمل پیش کرو جو تم نے اللہ کے لیے کیے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رحمت فرمائے، مدد فرمائے اور تمہارے لیے اللہ راستہ کھول دے، ورنہ تو ان کو موت نظر آ رہی تھی. زور سے اس کو ہٹا نہیں سکتے، باہر نکل نہیں سکتے تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. اب دیکھیے کہ ایسے مایوسی کی حالت ہے، اس میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی عمل اللہ کے حضور پیش کرو. آج ہم سوچیں کہ ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ہے ہماری زندگی کا عمل جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا؟ اللہ اکبر، اس عاجز کو تو اپنی زندگی میں کوئی ایک بھی عمل ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو. ہم تو ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، پکی بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن وہ عظیم لوگ تھے، یہ علماء نہیں تھے، عوام الناس تھے، مگر اس وقت کے ان عوام میں بھی اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا ایسا جذبہ تھا. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي سبيه صغار، اے اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، اور میرے بچے چھوٹے بھی تھے، اور میں كنت ارى عليهم فاذا رحت عليهم فحلبت بدات بوالدي اسقيهما قبل ولدي، میں ریوڑ چراتا تھا اور جب واپس آتا تو ان بکریوں کا دودھ نکالتا تھا، اور میں پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پلاتا تھا جو بیمار تھے، بوڑھے تھے، بچوں کو بعد میں پلاتا تھا. وانه نعای بی الشجر یوما فما اتیت حتا امسیت، ایک دن مجھے درختوں میں دیر لگ گئی، یعنی اپنے جانوروں کو لانے میں دیر لگ گئی اور شام ہو گئی. جب میں وہاں پہنچا فوجدتهما قد ناما، میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو گئے. فجلست کما كنت احلب فحلبت كما كنت احلب، میں نے دودھ نکالا جیسے میں دودھ نکالتا تھا. فجئت بالحلاب، میں دودھ لے کر آیا. فقمت عند رؤوسهما، میں ان کے پاس آ کر ان کے سروں کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا. اکرہ ان اوقدهما، یہ میں نے بات پسند نہ کی کہ میں انہیں جگاؤں. میں نے کہا نیند آئی ہوئی ہے، آنکھ کھل گئی تو پھر نیند نہیں آئے گی، تو سونے دو. وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَعُ بِسْسِبْيَتِ، اور یہ بھی مجھے اچھا نہ لگا کہ میں بچوں کو پلا دوں ماں باپ کو پلائے بغیر. قبلہما، اور میرے بچے جو تھے وہ مجھ سے رو رہے تھے، مانگ رہے تھے، فلم یزل ذالک، یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، بچے اصرار کرتے رہے، میں ویٹ کرتا رہا، حتی طلع الفجر، فجر ہو گئی، فَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اگر اللہ تو جانتا ہے، انی فَعَلْتُ ذَلِكَ اِبْتَغَاءَ وَجْهِكَ فَفْرُجْ لَنَا فُرْجَتًا، اگر اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستے کو کھول دے، نرا منہ السما ففرج اللہ لہم حتی یرون منہ السما، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی، ان کو آسمان نظر آنے لگا، تھوڑی سی روشنی، مگر اتنی نہیں تھی کہ بندہ نکل سکتا. قال الثانی، پھر دوسرے نے یہ کہا، اللہم انہو کانت لی بنت عم احبها، اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، فرسٹ کزن تھی، میں اس سے پیار کرتا تھا، کا اشد ما یحب الرجال النساء، اتنا کہ کوئی مرد کسی عورت سے کتنا عشق کر سکتا ہے، اتنا مجھے اس لڑکی کے ساتھ عشق تھا، فطلبت الیہا نفسہا، میں نے اس سے اپنے گناہ کا ارادہ پیش کیا، فابت، اس نے انکار کیا. اب لگتا یہی ہے کہ ادھر سے انکار ادھر سے اصرار، تو اس بیچاری نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اچھا جب تیرے پاس 100 دینار ہوں گے نا پھر تیری بات مانوں گی، حتی آتیہا بمئت دینار، فسعیت حتی جمعت مئت دینار، میں نے بھی کوشش کی، 100 دینار اکٹھے کر لیے، فلقیتها بها، میں اس کے ساتھ ملا، 100 دینار لے کر میں نے اسے دے دیے، اب اس کے پاس بہانہ نہیں تھا، فلما قعدت بین رجلیها، جب میں گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھا، قالت، وہ کہنے لگی، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ ولا تفتح الخاتم، اللہ سے ڈر اور میری بکارت کو زائل نہ کر. اس کا مطلب وہ تقیہ نقیہ باقرہ لڑکی تھی، وہ غیر محرم کو دیکھ کے مسکرانے والی بیگم نہیں تھی آج کل کے زمانے کی، وہ پاکیزہ بچی تھی، اس پر اللہ کا خوف غالب آ گیا. چنانچہ جب اس مرد نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ کانپ گئی اور کہنے لگی کہ تو اللہ کی بنی ہوئی مہر کو نہ توڑ. اخلاص کے ساتھ نکلے ہوئے الفاظ دل پہ اثر کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں فکم تو انہا، میں گناہ کرنے کی وجہ کھڑا ہو گیا. اللہم فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً، اس نے عمل پیش کیا، اللہ نے چٹان کو اور پیچھے ہٹا دیا. اب تیسرے کی باری آئی، اس نے کہا قال الآخر، اللہم انی کنت استأجرت اجیرا بفرق الرز، اے اللہ میں نے ایک مزدور رکھا اور اس کو کہا کہ میں تجھے روزانہ کی مزدوری 5 سا چاول دوں گا. فلما قضا عمله، جب اس نے مزدوری کی، قال آتنی حقی، اس نے کہا کہ میرا حق دو. فَأَرَزْتُ عَلَيْهِ قَوْ، میں نے اس کو اس کا حق دیا. فَتَارَكَهُ وَرَاغِوَانُ، اس نے وہ چھوڑ دیا اور چلا گیا. اب کیا ہوا کہ میں نے اس کے من چاولوں کی کھیتی کر دی، وہ فصل خوب ہو گئی، پھر اس فصل سے میں نے کچھ جانور بھی خرید لیے اور بہت ساری فصل بھی ہوئی. تو کافی عرصے کے بعد ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ میری مزدوری دو. میں نے کہا یہ جو جانور ہیں اور یہ جو چاول اور فصل پڑی ہے سب تمہاری. اس نے کہا یار مذاق تو نہ کرو. تو میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا یہ تیرا ہے. سارا کچھ وہ لے کر چلا گیا. اے اللہ فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ. اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تو اللہ تو اور زیادہ ہمارے لیے راستہ کھول دے. فَفَرَجَ اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا کر ان کے لیے راستے کو کھول دیا. اب یہ حدیث مبارکہ علی مدینی رحمت اللہ علیہ جیسے فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے نقل نہیں کی کہ ہم تعجب سے سنیں کہ اچھا ایک واقعہ ایسا بھی ہوا. ہمارے لیے اس میں سبق ہے. امید ہے کہ آپ ہوش کے کانوں سے اس کو سنیں گے توجہ فرمائیں گے. ہماری یہ سبق یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی ایسا ممکن ہے کہ ہم پریشانی کے کسی غار میں پڑ جائیں اور نکلنے کے راستے بند ہو جائیں. آج بھی تو مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں نا. غار میں گھرنا تو ضروری نہیں نا. کاروبار ٹھپ ہے نکلنے کا راستہ نہیں. کوئی مصیبت ایسی آ پڑی نکلنے کا راستہ نہیں. تو ہم بھی تو اس وقت ایک غار میں ہی پھنسے ہوتے ہیں نا. مخرج نظر نہیں آتا کہ اے اللہ ہم یہاں سے نکلیں کیسے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر میرے بعد تمہارے اوپر ایسے حالات آئیں تو تم اللہ سے دعا مانگنا. دعا تمہیں ان حالات سے نکالے گی. مگر دعا مانگنے سے پہلے اپنی رجسٹریشن کو پیش کر دینا. کوئی نہ کوئی عمل تو تم نے اللہ کے لیے کیا ہوگا نا. کوئی اپنا عمل پیش کر دینا. اب ان تین بندوں نے تین عمل کیے تھے. ذرا توجہ کیجئے. ماں باپ کی خدمت کرنے والے نے اخلاق کو پیش کیا. زنا سے توبہ کرنے والے نے اپنی معاشرت کو پیش کیا. مال پورا ادا کرنے والے نے اپنے معاملات کو پیش کیا. اور تین ہی تو چیزیں ہوتی ہیں اخلاق معاشرت اور معاملات. فرمایا جس لائن کے بھی نیکی تم نے کی ہوگی تم اللہ کے حضور پیش کرو گے. اگر اللہ کو تمہارا عمل پسند آ گیا اللہ تمہارے لیے مخرج مصیبت میں سے نکال دے. اور ہم بھاگتے پھرتے ہیں عاملوں کے پیچھے حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے. جی ہاں ہمارے نفس نے کچھ کر دیا. پھپھو نے کیا چچا نے کیا ہمسائے نے کیا. نہیں بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا ہمارے اپنے نفس نے کچھ کیا ہوا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ایسی مصیبت میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کریں. آپ غور کریں ہم اس وقت بحثیت قوم مصیبت میں مبتلا ہیں یا نہیں. اس حدیث پاک سے ہمیں روشنی مل رہی ہے نا کہ ہم تہجد پڑھیں اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں اور دعا مانگتے ہوئے جو اس امت کے نیک مرد ہیں اور نیک عورتیں ہیں اپنے اعمال اللہ کے حضور پیش کریں. اللہ تیری رضا کے لیے یہ کیا تھا. تیری رضا کے لیے میں نے فلاں سے دوستی چھوڑی تھی. تیری رضا کے لیے میں نے فلاں کو مال لوٹایا تھا. تیری رضا کے لیے میں نے فلاں سے معافی مانگی تھی. کوئی تو عمل ایسا ہوگا ہی صحیح جب یہ عمل اللہ کے حضور پیش کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے وہ رب کریم ہمیں کافروں کے ہاتھوں ذلیل نہیں فرمائے گا. بیٹا اگر باپ کو راضی کر لیتا ہے تو باپ اپنے نوکر سے اس کی پٹائی نہیں کروایا کرتا. نوکر کی کیا جرت بچے کو ہاتھ لگائے. وہ ہاتھ لگاتا اسی وقت ہے جب باپ ناراض ہوتا ہے. باپ اشارہ کر دیتا ہے دو لگا دو اس کے سمجھ آ جائے صاحبزادہ صاحب کو. آج ہم بھی صاحبزادے بنے ہوئے ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا، جو مرضی کرتے پھریں. نہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت، اس کی مدد مانگیں. یہ احادیث مبارکہ ہماری رہبری کے لیے ہیں، کس سے کہانیاں نہیں ہیں. ما کان حدیثیں یفترا، ان سے رہبری کا نور حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنے رب سے مانگیں. اللہ رب العزت ہمیں اس مصیبت کے غار سے آج بھی نکالنے پر قادر. تو اپنے عمل کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنے پر اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ علم نافع کی علامات کیا ہوتی ہیں، جس کو علم نافع کہا جاتا ہے، نفع دینے والا علم. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو. تو علم نافع کی علامات، پہلی علامت کہ بندے کو اس علم پر عمل کی توفیق مل جاتی ہے. حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلباء سے پوچھا کہ بتاؤ علم کا مفہوم کیا ہے. وہ بتاتے رہے جاننا اور پہچاننا اور حضرت خاموش رہے. تو بالآخر ایک نے کہا کہ حضرت آپ ہی بتا دیں. تو فرمایا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. اگر دل کی یہ حالت ہے تو علم نافع ہے، عمل کیے بغیر بندے کو قرار نہیں آتا. گناہ بھی کر بیٹھے تو اللہ سے رو رو کر معافی مانگے بغیر سکون نہیں ملتا، ایک آگ لگی ہوتی ہے اندر. تو اس کو علم نافع کہا گیا. تو علم نافع کی دو اور نشانیاں، کہ انسان کو علم پر عمل کی توفیق مل جاتی ہے، اور دوسری نشانی کہ انسان کے دل کے اندر خشیت بڑھ جاتی ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، دیکھا نشانی بتائی نا قرآن عظیم الشان نے، کہ بے شک علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو علم نافع کی دو نشانیاں، ایک انسان کو عمل کی توفیق ملتی ہے اور انسان کے دل میں خشوع بڑھ جاتا ہے، ڈر اور خوف بڑھ جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مذرتیں زیادہ کھل جائیں. بڑا عالم کون ہے؟ جس پر گناہوں کی مذرتیں، نقصانات زیادہ واضح ہو جائیں. جتنا واضح ہوں گے اتنا پیچھے ہٹے گا. تو یہ علم کی علامات ہیں، اور دو ذریعے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک نکتے کی بات ہے، امید ہے بہت توجہ سے آپ سنیں گے اور اسے دلوں میں محفوظ فرمائیں گے، کہ علم دو چیزوں سے بڑھتا ہے، اس میں علم میں اضافہ ہوتا ہے. ایک عمل کے ذریعے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اسے وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتا. تو علم پر عمل سے کیا ہوا کہ وہ علم بھی ملا جو نہیں تھا پہلے. تو علم اضافے کا ایک سبب تو عمل ہوا، اور دوسرا سبب گناہوں سے بچنا یعنی تقوی. تقوی بھی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے. چنانچہ اس کی دلیل کہ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. تو عمل سے بھی علم بڑھتا ہے اور تقوی یعنی گناہوں سے بچنے سے بھی عمل بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے. یہ علم کے اضافے کے دو راستے ہیں. علم حاصل کرنے کے دو راستے، ایک ہوتا ہے ذہانت کے راستے سے حاصل کرنا کہ بڑا ذہین فتین ہے اور اس نے قواعد صرف اور نحو سب جان لیے، عبارات پڑھتا ہے، معلوم مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. علم کو ذہانت کے راستے سے مت لو، علم کو عمل کے راستے سے لو، عبادت کے راستے سے لو. تو علم ذہانت کے راستے سے بھی ملتا ہے مگر اس کی بنیاد نہیں ہوتی. امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دو بھائی تھے، ابو الفضل اور فیضی. ذہانت کے راستے سے انہوں نے علم لیا تھا، ایسے عالم تھے کہ انہوں نے فارسی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی، بے نکتہ تفسیر، پوری تفسیر میں کوئی نکتے والا حرف استعمال نہیں ہوا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اس کا نام بھی ایسا رکھا کہ جس میں کوئی نکتہ نہیں تھا. ایک جگہ وہ تفسیر دیکھنے کا موقع ملا تو میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی، اس کا نام تھا تفسیر کا سواتع الالہام، کوئی نکتہ نہیں، سواتع الالہام، کوئی نکتہ نہیں. تو پورے قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی. تو علم تو تھا مگر یہ علم ذہانت کے راستے سے انہوں نے لیا تھا. اتنے ذہین تھے کہ ایک بھائی کے سامنے ایک بات جو کہی جاتی وہ اسے یاد ہو جاتی تھی، فوٹوگرافک میموری. جو چھوٹا تھا نا فیضی، ایک مرتبہ بات سن کے یاد کر لیتا تھا. جو بڑا تھا وہ دو دفعہ سنتا تھا یاد ہو جاتی تھی. اور انہوں نے اپنے وقت کے شعراء کے ناک میں دم کر دیا تھا. بادشاہ کی منقبت لوگ لکھتے تعریفی اشعار اور بادشاہ کو سناتے، تو جب سنا کے ہٹتے تو چھوٹا کھڑا ہو جاتا، بادشاہ سلامت یہ تو میرا کلام ہے، اور وہ اس کو ریپروڈیوس کر دیتا. جب سنا دیتا تو پھر بڑا کھڑا ہو جاتا، چونکہ اب اس نے دو دفعہ سن لیا ہوتا تھا. وہ کہتا میں تصدیق کرتا ہوں میرے بھائی کا کلام، میں سنا دیتا ہوں. ذہانت اتنی تھی، علم اتنا تھا، مگر ان کا علم ان کو فائدہ نہ دے سکا. انہوں نے بادشاہ وقت کو فتویٰ دیا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا تعظیمی جائز ہے. گمراہ ہو گئے نا. تو علم کو ذہانت کے راستے سے مت لو، علم کو عبادت کے راستے سے لو. عبادت سے کیا مراد؟ علم پر عمل کا راستہ اور تقوی اختیار کرنے کا راستہ، یہ عبادت کا راستہ ہے. جس طالب علم میں عمل زیادہ ہوگا، تقوی زیادہ ہوگا، اللہ ایسا علم عطا کریں گے جو علم پہلے اس کے پاس نہیں ہوگا، اور وہ علم ہمیشہ انسان کا ساتھ دیا کرتا ہے جو عبادت کے راستے سے انسان کو علم ملتا ہے. اسی لیے فاسق طالب علم، عبارتیں تو یاد کر سکتا ہے، فاسق طالب علم عبارتیں تو یاد کر سکتا ہے، اسے یہ یاد نہیں ہوگا کہ کس موقع پہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ یاد نہیں ہوگا. اور علم تو یہی تھا، اس کا مطلب ہے اسے علم تو حاصل نہیں ہے نا، اسے تو معلومات حاصل ہیں. فرق سمجھیے، فسق و فجور میں پڑھنے والا طالب علم، بدنظری کرنے والا، غیر محرم کے ساتھ محبت کی پینگے بڑھانے والا، میسیجز بھیجنے لینے والا اور ساتھ علم کے طلبگار بھی بن جائے، تو اس قسم کے طالب علم کو عبارتیں تو یاد ہو سکتی ہیں، اس کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ کس موقع پر میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. علم تو یہ تھا. اس کا مطلب یہ کہ ہم علم حاصل کریں عبادت کے راستے سے، علم کو ذہانت کے راستے سے حاصل نہ کریں. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. ورنہ علم کے باوجود گمراہ ہو جائیں گے. ایک ہے ہمارے بدن کی خوراک اور ایک ہے ہمارے دل کی خوراک. بدن کی خوراک تو ہے روٹی پانی، جہاں سے بدن آیا وہیں سے خوراک آئی. مٹی سے بنا اور جسم کی خوراک بھی مٹی سے، سبزیاں مٹی سے نکلتی ہیں، پھل مٹی سے نکلتے ہیں، میوے مٹی سے، گندم مٹی سے، چاول مٹی سے، لباس مٹی سے، مکان مٹی سے، ہر چیز مٹی سے. تو جسم کی ضروریات جہاں سے جسم آیا وہیں سے نکلی، یہ خوراک ہیں جسم کی. اور انسان کا دل عالم امر کی چیز ہے، انسان کی روح عالم امر کی چیز ہے. تو علم کی خوراک بھی پھر وہیں سے آتی ہے. اوپر سے آنے والے انوار و تجلیات یہ انسان کی روح کی خوراک بن جاتے ہیں. اور اگر جسم کی خوراک دیکھو تو سنو ذرا کہ جو سب سے زیادہ بھوکا وہ سب سے بڑا محدث. صحابہ میں سب سے زیادہ بھوک والے کون تھے؟ ابو ہریرہ. دروازے پہ پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، مگر سب سے بڑے محدث بنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. بیمار ہوئے، طبیب نے قارورہ چیک کیا، اس نے کہا جی کہ اس بندے نے تو کبھی مرچ استعمال ہی نہیں کی. شاگردوں نے پوچھا حضرت طبیب تو یہ کہتا ہے، فرمایا ہاں پچھلے 18 سال سے میں نے کبھی سالن روٹی نہیں کھائی. حضرت گزارا کیسے؟ 5-7 بادام کھا کر میں اپنے سارے دن کا گزارا کر لیتا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ خوراک تھی، چند بادام پورا دن گزر جاتا تھا، سب سے بڑے محدث بنے. تو معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے فقط ظاہر کا روغن مغز اور دودھ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس سے عقل بڑھتی ہے، اور عقل سے جو علم ملتا ہے وہ نافع نہیں ہوا کرتا. جو عبادت کے راستے سے، تقوی کے راستے سے انسان کو علم ملتا ہے وہ علم دیر پا ہوا کرتا ہے. تو عزیز طلباء، آپ عبادت کے راستے سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، تقوی کے ذریعے، سنتوں کو جمع کرنے کے ذریعے، علم پر عمل کرنے کے ذریعے. اس طرح اللہ آپ کے دل میں ایسا علم اتاریں گے جو آپ کو پوری زندگی ساتھ دے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو وارث تو وہی ہوتے ہیں نا کہ جس کو وراثت میں حصہ ملے. انبیاء کی وراثت کیا ہے بھئی؟ امت کا غم. انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ امت کا غم. تو ہمیں امت کے غم میں سے کتنا حصہ ملا؟ نبی علیہ السلام تو سجدہ کریں گے قیامت کے دن، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اشفا تشفا، سر اٹھائیے، سل تو ہوتا، جو مانگیں گے ملے گا، شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. محبوب فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا کہوں گا یا رب امتی امتی. ہمارے دل میں یہ غم ہے، اگر غم نہیں تو ہم نبی کے وارث کہاں سے ہوئے؟ دل میں ایک کڑھن ہو، اس لیے ہم خود طالب علم ہیں تو اپنی اصلاح کی فکر رکھیں، استاد ہیں تو اپنے طلباء کی اصلاح پر بھی توجہ دیں. فقط ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، اتنا پڑھا لینے سے حق ادا نہیں ہوگا. جب تک کہ ہم نے ان کی اصلاح نہ کی، جب اصلاح کریں گے تو پھر صحیح علم ان طلباء کو پہنچے گا. پہلے علم نفوس میں ہوتا تھا، آج علم نقوش میں ہوتا ہے، انسانوں کے سینوں میں ہوتا تھا. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ایک جگہ گئے تو وہاں کے علماء نے ایک مجلس حدیث کا انتظام کر دیا، جی محدث کے بیٹے آ رہے ہیں. محدث خود نہیں، محدث کے صاحب زادے تشریف لا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میری کتابیں بھی نہیں تھی، لیکن لوگوں کی مجلس قائم ہوئی، میں نے زبانی احادیث لکھوانی شروع کی، متن اور سند کے ساتھ 37,000 احادیث میں نے ان کو لکھوا دی. علم نفوس میں ہوتا تھا. تِلْكَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ، یہ آیاتِ بینات ہوتی تھی ان کے سینے میں جن کو اللہ علم عطا فرماتے تھے. آج تو یہ نقوش میں کتابوں میں رہ گیا. اس لیے جب انسان کا علم بڑھے تو اس میں تواضع بڑھنی چاہیے. جب تک ہم اپنے نفس کو پامال نہیں کریں گے ہمارے لیے خیر کے دروازے نہیں کھلیں گے. خیر کے دروازے کھلنے کے لیے اپنے نفس کا پامال کرنا ضروری، مٹانا جب نفس کو مٹائیں گے اللہ رب العزت اس نفس کو نفس مطمئنہ بنائے. صحابہ کرام علم سیکھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے. نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، صحابہ کرام علم سیکھتے تھے پڑھتے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتاب لے کے بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام پڑھا رہے ہیں. علم پڑھتے نہیں تھے، علم سیکھتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اہل اللہ کی محفل میں بیٹھ کر یہ علم نافع سیکھنا پڑتا. نیت عمل کی ہو اور اخلاص ہو، ایک ایک بات بندے کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک بدو آتے ہیں اور آ کے ایک سوال پوچھتے ہیں، کچھ سوالات پوچھتے ہیں. یہ ایک حدیث مبارکہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی، ایک حدیث مبارکہ، باقی کی بات ایک طرف کر دو. ایک حدیث مبارکہ میں سے پوری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے. اس طرح وہ علم سیکھتے تھے. چنانچہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اس کو سند کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ جا رجل الی النبی، ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں، فقال، کہنے لگا، انی سائلک اما فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں جو بھی یعنی خیر ہے میں اس کا سائل ہوں. فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سل اما، تو پوچھ، اما بدا علاقہ، اس نے بات اس طرح سے شروع کی، قال، یا نبی اللہ احب ان اکون عالم الناس، چونکہ ہمارے اس علم کے ٹاپک سے یہ پہلی بات ایک تھی تو پوری حدیث مبارکہ ہی آگئی، چونکہ اس میں بہت خیر کی باتیں ہیں. اس نے پہلا سوال دیکھو کیا کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب ان اکون عالم الناس، میں چاہتا ہوں کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم والا بن جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں. قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اتق اللہ تکن عالم الناس، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کر، سب سے بڑا عالم بن جائے گا. قال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون اغن الناس، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کن کن ان تکن اغن الناس، قناعت کو اختیار کر تو انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. فقال، اس نے یہ پوچھا، احب ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس فکن نافع لهم، انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے. ہر ایک کو نفع ملتا ہے اس کی ذات سے، اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی. تو ایسا بن جا تو سب سے اچھا انسان بن جائے گا. فقال، اس نے یہ کہا، احب ان اکون عادل الناس، میں چاہتا ہوں میں انسانوں میں سب سے زیادہ عادل بن جاؤں. فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے انصاف اچھا لگتا ہے، احب للناس ما تحب لنفسك تكن عادل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر لے تو سب سے زیادہ انصاف پسند بن جائے گا. خود تو ہم چاہتے ہیں ہمارے عیبوں پہ لوگ پردے ڈالیں اور ہمیں ذرا سا پتہ چلتا ہے تو لوگوں کی ہم رسوائی کرتے پھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری غلطی کا پتہ چلے تو لوگ حلم کے ساتھ برتاؤ کریں، اور ہمارے سامنے ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر حلم کہاں گیا. انہوں نے پوچھا، احب ان اکون اخص الناس الی اللہ تعالی، کیا خوبصورت سوال پوچھا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے خاص بندہ بن جاؤں، اس کا سپیشل. آج کہتے ہیں نا وہ بڑا سپیشل ہے میرا. انہوں نے بھی یہی کوسچن پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتاؤ میں اللہ کا سپیشل بن جاؤں. نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اکثر ذکر اللہ تکن اخص العباد الی اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر تو اللہ تعالی کا سپیشل بندہ بن جائے گا، محبوب. قال، انہوں نے پوچھا، احب ان اکون من المحسنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں محسنین میں شامل ہو جاؤں. قال، اعبد اللہ کا انک ترا فان لم تکن ترا فانه یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تجھے دیکھتا ہے، اگر ایسا نہیں تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. لگتا ہے کہ اس عرابی کے دل میں کوئی آگ لگی ہوئی تھی کہ میں کیسے اللہ کو پسند آ جاؤں، تبھی تو اینگل بدل بدل کے مختلف انداز سے سوال پوچھ رہا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختصر اور ٹو دی پوائنٹ اس کو جواب دے رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا، احب ان یکمل ایمانی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. قال، نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، حسن خلق کا یکمل ایمان کا، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. فقال، انہوں نے یہ پوچھا، احب ان اکون من المطیعین، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں. قال، ارشاد فرمایا، ادی فرائض اللہ تکن مطیع، اللہ کے فرائض کو اہتمام کے ساتھ پورا کر لو، اللہ کے مطیع بندوں میں شامل. قال، اس نے پھر پوچھا، احب ان الق اللہ نقیا من الذنوب. سبحان اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اللہ سے اس حال میں ملوں کہ میں گناہوں سے دھلا ہوا پاک صاف ہو جاؤں. کیا خوبصورت سوال پوچھا. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اغتسل من الجنابت متطہرا تلق اللہ یوم القیامہ وما علیک ذنب، کہ تو جنابت کا غسل اچھے انداز سے کر لیا کر، اس سے جو گناہ جھڑتے ہیں قیامت کے دن اللہ سے گناہوں سے پاک حالت میں تو ملے گا. قال، اس نے یہ پوچھا، احب ان احشر یوم القیامت فی النور، میں قیامت کے دن نور میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میرا حشر ہو. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تظلم احدا تحشر بیوم القیامت فی النور، کسی پر ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور کے اندر تیرا حشر کیا جائے گا. اس کا مطلب آج جو زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن کی سیاہی ہے. چاہے وہ ظلم کسی ایک پر ہو، قریبی پر ہو یا دور والے پر ہو، اپنے پہ ہو یا پرائے پر ہو. ہم دل میں سوچیں، آج کہیں ظلم کا ارتکاب تو نہیں کرتے؟ جو ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن کی ظلمت بن کر ہمارے سامنے آئے گا. قال، انہوں نے پوچھا، احب ان یرحمنی ربی، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. قال، فرمایا، ارحم نفسک ورحم خلق اللہ یرحمک اللہ، تو اپنے آپ پہ بھی رحم کر، اللہ کے بندوں پہ بھی رحم کر، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائیں گے. قال، کہنے لگا، احب ان تقل ذنوبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ بہت تھوڑے ہو جائیں. قال، استغفر اللہ تقل ذنوبک، تو استغفار کر، استغفار کی کثرت سے اللہ تیرے گناہوں کو تھوڑا کر دیں گے. قال، اس نے پوچھا، احب ان اکوم اکرم الناس، میں انسانوں میں سے سب سے زیادہ کریم بندہ بننا چاہتا ہوں. فرمایا، قال، لا تشکون اللہ الی الخلق تکن اکرم الناس، مخلوق کے سامنے اللہ کی شکایتیں نہ کرو. اور آج یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، کسی عورت کے پاس کوئی عورت بیٹھے تو دو منٹ میں بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، فلاں بھی کام پورا نہیں ہو رہا، فلاں بھی نہیں ہو، وہ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں اللہ کی سینکڑوں شکایتیں بیان کر دیتی ہے. تو فرمایا کہ تم اللہ کی شکایت نہ کرو مخلوق کے سامنے. اور کئی تو یوں کہتے ہیں، جی اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. اور ایک روشن خیال صاحب آئے، کہنے لگے، حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ داڑھی والوں کی بڑی فیور کرتا ہے. میں نے کہا، الحمدللہ. فقال، کہنے لگا، احب ان یوسع علی فی الرزق، بہت اہم سوال، کیونکہ بہت سارے لوگ آج اسی کھاتے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ گدی گاڑی میں نہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی رزق تھوڑا ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. گھر کے جتنے لوگ ہیں اتنے نوکری کرتے ہیں پھر خرچے پورے نہیں ہوتے، کاروبار نہیں چلتا، فیکٹری نہیں چلتی، کام نہیں چلتا، تو رزق کی پریشانی آج عام. سنیے، وہ پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب ان یوسع علی فی الرزق، میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ میرا رزق وسیع کر دے، زیادہ کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارت یوسع علیک فی الرزق، تم ہر وقت باوضو رہا کرو، اللہ تمہارے رزق کو وسیع فرما دیں گے. اب آج رزق کی شکایتیں تو کرتے ہیں، باوضو رہنے کی کوشش کتنے کرتے ہیں؟ دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل باتیں بتائی ہوئی ہیں. قال، اس نے یہ سوال پوچھا، احب ان اکون من احباء اللہ ورسولہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بندوں میں سے بن جاؤں. اللہ بھی محبت کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کریں. قال، نبی علیہ السلام نے جواب فرمایا احب ما احب اللہ ورسولہ وابغض ما ابغض اللہ ورسولہ، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں تو محبت کر، جن سے وہ بغض کرتے ہیں تو بغض کر، تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائے. قال، اس نے سوال پوچھا احب ان اکون آمنا من سخط اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے غصے سے امن میں آ جاؤں، میرے اوپر اللہ ناراض نہ ہو، اللہ غصے نہ ہو میرے اوپر. فرمایا لا تغضب على احد تامن من غضب الله وسخطه، تو بندوں میں سے کسی پر غضب نہ کر، اللہ کے غضب سے اللہ تجھے امن عطا فرما دے. اس لیے اللہ والے رحیم و کریم، حلیم. اللہ اکبر، لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کرتے کہ اتنا سا بھی غصہ دکھا دیں کسی کو. قال، اس نے یہ کہا احب ان تستجاب دعوتی، بہت اہم کوسچن اکثر پوچھتے ہیں دوست احباب، میں چاہتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. اب یہ جواب اگر کوئی ولی دیتا نا تو ہم بھی کہتے جی ایک ولی نے یہ بات بتائی ہے. ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین وہ جواب دے رہے ہیں، اہمیت تو سوچے نا اس کی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اجتنب الحرام تستجب دعوتک، تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہمارے بزرگوں نے اسی حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہا کہ جو بندہ علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے. قال، اس نے یہ سوال پوچھا احب لا یفدحنی دحنی اللہ علی رؤوس الاشحاد، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن گواہوں کے رو برو رسوا نہ کرے. قال، فرمایا احفظ فرجکا، تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، کئی لا تفتدح علی رؤوس الاشحاد، اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن گواہوں کے سامنے رسوا نہیں فرمائے. اس نے یہ پوچھا قال احب ان یستر اللہ علی عیوبی علی عیوبی، کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی ستر پوشی فرما دے. قال استر عیوب اخوانک یستر اللہ
علیک ایوبک، تو لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا. قال اس نے یہ کہا، ملذی یمحو انی الخطایا، میرے گناہ جو کر چکا ہوں وہ کیسے دھل سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدمو آنسوؤں سے، والخضوع گڑگڑانے سے، والامراض اور بیمار ہونے سے تیرے کیے ہوئے گناہ دھل جائیں گے. قال اس نے پوچھا، ایو حسنت افضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون سی نیکی بڑی اچھی ہے؟ قال فرمایا، حسن الخلق کے اچھے اخلاق، والتواضع دیو اور تواضع، والصبر علی البلیتی اور بلاؤں کے اوپر صبر کرنا، والرضاء بالقضاء اور اللہ نے جو تقدیر لکھ دی اس کے اوپر راضی رہنا. قال اس نے یہ پوچھا، ایو سیئت آدم عند اللہ، اللہ کے ہاں کون سا گناہ سب سے بڑا؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوء الخلق، بد خلقی. یہ جو بد اخلاق بندہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ. وشح المطاع، اور وہ بخل جس کی پیروی کی جائے. تو نہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ کو بد اخلاقی پسند اور نہ بخالت پسند. قال اس نے پوچھا، ملذی یسکن غضب الرحمن، کون سی چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے؟ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، اخفاء الصدقتی وسیلۃ الرحم، چھپ کر صدقہ کرنا اور رشتے ناتے کو قائم کرنا، یہ چیز اللہ کے غضب کو بجھا دیتی ہے. قال آخری سوال یہ پوچھا، ملذی یطفئ نار جہنم، جہنم کی آگ کو کون سی چیز بجھا سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الصوم، روزہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اب اگر کوئی طالب علم یہ نیت کرے کہ میں ساری دنیا کی سعادتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ایک حدیث مبارکہ کافی ہے. اس کو یاد کریں زبانی، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں اللہ آپ کو عطا فرما دے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے. تو دیکھو، اس صحابی نے نبی علیہ السلام سے علم پڑھا نہیں، نہ علم سیکھا ہے. علم پڑھا نہیں، علم ہم بھی اپنے اساتذہ سے علم سیکھیں. کیا مطلب؟ کہ کتابوں سے پڑھنے کے بعد جو وہ نصیحتیں کرتی ہیں، جو وہ ہدایات دیتی ہیں، ان کو توجہ سے سن کر عمل میں لائیں، ہم ان سے علم سیکھنے والے بن جائیں. عبارت یاد ہونے کا تعلق ذہانت سے، مگر زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. زندگی ڈھل جانے کا تعلق عبارت یاد ہونے سے نہیں ہے، سمجھ گئے؟ عبارت یاد ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ ذہانت سے. اور زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ تو دل تو پھر دل والوں کے پاس بیٹھ کے بنے گا نا، اہل دل کے پاس بیٹھ کر بنے گا. اس میں نور آئے گا، رحمت آئے گی، سکینہ آئے گی، یہ مردہ دل زندہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء، علماء کی اور داناؤں کی مجلسوں کو لازم کر لو. جسم کو جیسے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کے دل کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. علم سے ہمیں بولنا آتا ہے، علم سے ہمیں عمل کرنا نہیں آتا. علم سے کیا آتا ہے؟ بولنا آتا ہے. عمل کرنے کے لیے دل کا بننا ضروری ہے. علم پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ برتن کے اندر آتی ہے. جب دل کو گناہوں کی نجاست سے پاکیزہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اس دل کو علم کے نور سے بھر دیں گے. ایک اہم بات، زبان چلے گی دماغ کے علم پر، زبان چلے گی دماغ کے علم پر، اعضاء چلیں گے دل کے علم پر. زبان چلے گی دماغ کے علم پر اور اعضاء چلیں گے دل کے علم پر. تو دل میں تو وہ علم آئے گا جو تقوی اور عمل کے ذریعے سے حاصل ہوگا، عبادت کے راستے سے حاصل ہوگا. اسی لیے جو انسان علم میں بڑھتا ہے اس میں تواضع زیادہ. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ علم کا کام ہمیشہ اس بندے سے لیتے ہیں جو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو کچھ نہیں آتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرح ما ادری، جو اپنی زبان سے کہے کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں تو میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے. جو اپنی زبان سے کہے گا، اللہ اس سے علم کی تشریح آگے جو ہے اشاعت کا کام لیں گے. اور جو اپنی زبان سے نعرے لگائے کہ ہم چنا دیگرے نیست، ہم جیسا تو کوئی اور نہیں، تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم چنا ڈنگرے نیست. انبیاء کرام لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے، ان سے بیزار نہیں ہوتے تھے، فقط تنقیدیں نہیں کرتے تھے، ان کے بوجھ اٹھاتے تھے. حدیث پاک میں امام بخاری رحمتہ نے باب باندھا ہے کہ جو آدمی فوت ہو گیا، وَتَارَكَهُ مالا، اور اس نے مال چھوڑا، فَلِوَارَثَتِهِ ہی، وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور جو فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ قرضہ ہے اور دینے کے لیے کچھ نہیں، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے. کاش کہ امت کے اوپر یہ شفقت ہمیں نصیب ہو جائے. پھر اللہ سے مانگنا آ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی دعا میں کیا مانگا، اس دعا کو پڑھتے ہیں تو دل ہلتا ہے، دل کانپتا ہے. کتنی عاجزی! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو جانتے تھے، اس کی کبریائی سے واقف تھے. ایک طرف تو پتھر کھائے، خون بہا، تھکاوٹ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بہت ٹف ٹائم دیا، اور دوسری طرف اللہ کے سامنے وہ جا کر کیا کہہ رہے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری، اپنی بے کسی، اور لوگوں میں اپنی رسوائی. کیا عاجزی ہے! کوئی اور ہوتا معاذ اللہ، اللہ دیکھ لے پتھر کھائیں اب تو غرق کر دینا. آج تو کہتے ہیں جی ہم نے دعا مانگی تھی اللہ نے قبول نہیں کی، میں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی. اللہ کو اس پہ آزماتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ دعوت کے راستے میں یوں تکلیفیں اٹھائیں، دل غم زدہ، اتنی تکلیف. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ مشکل دن کون سا گزرا ہے؟ فرمایا احد کے بعد میری زندگی میں سب سے زیادہ دن طائف کا مشکل، عائشہ 9 سال گزر گئے اس کی تکلیف اب بھی میں دل میں محسوس کرتا ہوں. 9 سال جس کی تکلیف میرے آقا کو نہیں بھولی، کتنا انہوں نے نبی علیہ السلام کو ٹف ٹائم دیا ہوگا، کیا کیا ہوگا انہوں نے میرے آقا کے ساتھ. اب نبی علیہ السلام یہ سب کچھ برداشت کر کے پھر کتنا جھک کے دعا کر رہے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی للناس یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر کبیرہ، اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے بھی پروردگار ہیں، وانت ربی، میرے بھی آپ رب ہیں، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں، کسی اجنبی کے جو مجھ پر تر شروع ہوتا ہے، ام الی عدو ملکتہ امری، یا آپ نے میرے معاملے کو دشمن کے حوالے کر دیا. اے اللہ آپ نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. اِن لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِي. اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں. اتنا مشکل وقت اٹھا کر بھی اللہ کے محبوب یہ فرماتے ہیں، اگر آپ ناراض نہیں ہیں نا اللہ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں. ولیکن عافیتک ہی اوسع لی، اے اللہ تیری حفاظت میرے لیے کافی ہے. اور پھر اتنی پیاری بات کہی، سبحان اللہ، بات کرتے ہوئے منہ میں مٹھاس آتی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے سب ظلمتیں روشن ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل مانگتا ہوں جس سے تمام ظلمتیں روشن ہو گئی. وَصَلُحَ عَلَيْهِ عَمَرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا اور آخرت کے سب کام اس سے سمر گئے. مِنْ أَن تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ أَوْ يَحُلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ، کہ میرے اوپر آپ کا غضب نازل ہو یا آپ مجھ سے ناراض ہو. لَقَلْ اُتْبَا حَتَّى تَرْضَى، عجیب نکتے کی بات کہی، اے اللہ آپ کا عتاب اس وقت تک حق ہے جب تک کہ آپ کو راضی نہ کر لیا جائے. یعنی دوسرے الزام یہ فرمانا چاہتے تھے کہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے. اس لیے صحابی دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا. کافی دیر دعا مانگنے کے بعد کہنے لگے، اے اللہ اگر راضی نہیں ہونا پھر بھی راضی ہو جا. اللہ اکبر، ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی رضا کی ایسی کیفیت. چنانچہ انبیاء کرام دوسروں کے بوجھ اٹھاتے تھے اور آج ہم دوسروں کو دھکا دے دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ نکل جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے. دل کے اندر غم ہو تو پھر شاگردوں کا بننا آسان ہوتا ہے. اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ مکافات کہلاتی ہے. اچھائی کے بدلے اچھائی کا معاملہ کرنا یہ کیا ہوتی ہے؟ مکافات ہوتی ہے. برائی کے بدلے اچھائی کا معاملہ کرنا اس کو احسان کہا کرتا ہے. ادفع باللتی ہی یا احسن، اس لیے اخلاص ہوگا اور گناہوں سے بچیں گے تو اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہوگی. حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا جنت میں داخل ہو گیا. قیل وما اخلاص ہوا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ قال ان تحجزہ ان محارم اللہ، کہ یہ کلمہ تمہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پیچھے ہٹا دے، یعنی تم گناہوں سے بچ جاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا، 12,000 مرتبہ. اور آج کل استاد حدیث اور شیخ الحدیث 1200 مرتبہ بھی نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، اور طالب حدیث 100 مرتبہ بھی نہیں ہوتا. 12,000 مرتبہ استغفار کرتے تھے. اس لیے انسان کی زندگی میں جب تقویٰ ہوتا ہے نا، اللہ پھر اسے علم کا تاج پہنا دیتا ہے، پھر اللہ اس بندے کو غربت سے نکالتا ہے اور لوگوں کو سردار بنا دیتا ہے، پرچے اٹھاتا ہے، اللہ ایسے بندے کو عرش پہ پہنچا دیتا ہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھئے، جب دین اسلام میں گولڈن دور تھا نا، سنہری دور، اس وقت 11 صوبے تھے اور ہر صوبے کا جو چیف جسٹس تھا وہ غلام تھا، موالی، آزاد کردہ غلام، یعنی کسی کا غلام تھا اس نے آزاد کیا. اب غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے معاشرے میں، لیکن وہ غلام اس علم حاصل کرنے کے راستے پہ نکلے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کو اٹھایا اور فرش سے اٹھا کر ان کو عرش تخت کے اوپر بٹھا دیا، پورے صوبے میں ان کا فتویٰ چلتا تھا، وقت کا بادشاہ کئی مرتبہ ان کے سامنے آ کر ملزم کی طرح کھڑا ہوتا تھا، وہ قاضی ہوتے تھے. چنانچہ امام مکی نے مناقب حنیفہ میں اسے ہشام اور عطا کے درمیان مکالمہ کے طور پہ نقل کیا. حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں اس کو لکھا، اور ابن صلاح نے مقدمہ میں، سیوطی نے تدریب میں، اور سخاوی نے فتح المغیث میں اس قصے کو دہرایا. فقہا نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا. چنانچہ تقی الدین تمیمی نے طبقات السنیہ میں یہ لکھا ہے کہ ابن شہاب زہری ایک مرتبہ عبد الملک کے دربار میں پہنچے تو اس نے پوچھا کہ کون لوگ مراجع انام ہیں، یعنی لوگ اپنے مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، مرکزیت کن کو حاصل ہے؟ صاف ظاہر ہے جو مرجع خلائق ہوگا اس کو معاشرے میں ایک رسپیکٹ نصیب ہوگی، عزت نصیب ہوگی، لوگ ان کے پاؤں کے نیچے پلکیں بچھائیں گے. تو ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہیں، اس نے کہا آپ پوچھیں. کہنے لگا مدینہ میں کون، مکہ مکرمہ میں کون؟ انہوں نے کہا عطا ابن رباح، یہ بھی غلام تھے. اس نے پوچھا کہ عطا کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ زہری نے جواب دیا علم دین اور احادیث کی روایت نے. اس نے کہا ہاں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو عزت بخشتی ہیں. اب بتاؤ یمن میں کون ہے، طاؤس بن کیسان عرب ہے یا کوئی غلام؟ اس نے کہا غلام. اچھا یہ بتاؤ مصر میں کون ہے، اس نے کہا یزید بن حبیب. اس نے کہا عرب ہے یا موالی، اس نے کہا وہ بھی غلام. اچھا شام میں کون ہے، اس نے کہا مکھول. عرب ہے یا موالی، اس نے کہا وہ بھی غلاموں میں سے. اب جو بادشاہ صاحب تھے ان کی ذرا لہجہ بدلنے لگا پریشان کہنے لگا کہ یہ عراق میں کون ہے جزیرہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو جزیرہ کہتے ہیں جزیرہ میں کون ہے میمون بن مہران عربی ہیں یا غلام ان کا غلام اچھا پورے عراق کا فقیہ کون ہے حسن بن ابی الحسن یا محمد بن سیری دونوں غلام مدینہ کے فقیہ کون ہے اس نے کہا زید بن اسلم محمد بن المنقدر غلام اب یہ بات سن کر تو عبد الملک کے لیے ڈائیجسٹ کرنا مشکل ہو گیا آنکھیں کھل گئی کہنے لگا کیا مسئلہ اچھا بتاؤ خراسان میں مرجع خلائق کون ہے ان کا زحاق بن مزاحم اور عطا ابن عبداللہ خراسانی یہ کون ہے یہ بھی غلام کہنے لگے اس نے کہا ویلت تیری کم بختی تیرا ناس ہو کوئی تو ہوتا جو عربی ہوتا اتنے صوبے تھے ملک کے ہر صوبے کے اندر مرجع خلائق غلام ہے بادشاہ ترس گیا کیونکہ خود عرب تھا کہ عربی ہوتا تو کہتے ہیں کہ آخر پہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوفہ میں مسلمانوں کا مرکزی حیثیت رکھنے والا کون ہے تو شہاب ابن زوری فرماتے ہیں کہ اگر میں غلام کا نام لیتا مجھے سزا ملتی تو اگرچہ کوفہ کے اندر حماد بن ابی سلیمان اور حکم بن عتبہ تھے مگر ان کے ساتھ ایک عربی بھی تھے تو میں نے کہا ہاں ان کے ساتھ ابراہیم نخعی ہیں اور امام شعبی ہیں اور یہ عربی تھے تو کہتے یہ سن کے اس کا سانس ذرا آہستہ ہوا کہنے لگا تو نے تو مجھے مار ہی دیا تھا کہ آج ہمارے اتنے بڑے ملک میں کوئی ایک بھی وقت کا قاضی وہ عربی نہیں آپ بتائیں ان غلاموں کو اس رتبے پہ کس نے پہنچایا آپ کے گھرانے میں سے کوئی سول جج ہو نا سارے اٹھ کے سلام کریں گے سول جج صاحب ہیں جی ہمارے کزن تو جی سٹی مجسٹریٹ ہیں جی ایک سول جج اور سٹی مجسٹریٹ کو اللہ نے یہ مقام دیا تو پورے صوبے کے جو قاضی ہوں گے اور جن سے فتاوی پوچھے جاتے ہوں گے ان کی عزتوں کا کیا عالم ہوگا علم گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتا ہے اور یوں اللہ رب العزت کا قرب دیتا ہے ذلت رسوائی کے گڑوں میں پڑے ہوئوں کو انسان کو عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے لیکن علم کو عبادت کے راستے سے حاصل کریں چنانچہ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں آپ حضرات بھی کہیں گے کہ قابو آگئے اب چھوڑنے کا نام نہیں لیتے لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم اپنی باتیں ہیں نا غیر کی تو ہیں نہیں اپنی باتیں بندہ لمبی کر لیتا ہے امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے ایک واقعہ بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر ہے نام ہے سلام بن جبیر یہ شام آیا اور شام سے اس نے مال تجارت خریدا ایک غلام بھی بک رہا تھا نہ شکل اچھی تھی نہ کوئی اور ایسا اس میں ہنر نظر آتا تھا اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا گلو خراسی کر رہا تھا تو سستا بہت بک رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں کوئی تو لے لے گا کسی کو غلام کی نوکر کی گھر میں ضرورت ہوگی اس کا نام تھا سالم لڑکے کا نام تھا سالم اور خریدنے والا سلام بن جبیر قریظوی بنو قریظہ کا بندہ تھا یہودی تھا اب وہ لے کے مدینے آیا اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا اب وہ چاہتا ہے کہ میں کام سمیٹوں قبیلے میں جاؤں لیکن غلام کوئی نہیں خریدتا جو آتا ہے دیکھتا ہے کہتا ہے نہ عقل نظر آتی ہے نہ شکل نظر آتی ہے کیوں خریدیں وہ اس کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا ایک ہفتہ دس دن وہ روز مارکٹ جاتا اور غلام کو کوئی نہ خریدتا بڑا پریشان حتیٰ کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو میں اس کو اونی پونی قیمت پہ بیچ دیتا ہوں جس دن اس نے یہ ارادہ کیا نا تو مدینہ کی ایک جوان العمر لڑکی تھی کنواری تھی سبیتا اس کا نام تھا سبیتا کہتے ہیں باوقار وہ گزر رہی تھی اور اس نے کئی مرتبہ اس غلام کو اسی طرح بازار میں دھوپ میں کھڑے دیکھا تھا وہ جوان بچی تھی عورت ذات تھی دل نرم تھا رحم آ گیا اس نے پوچھا سلام سے کہ اس لڑکے کو تم بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں میں بیچنا نہیں چاہتا میں جان چھڑانا چاہتا ہوں کیا لوگے اس نے کہا جتنے میں خریدا اور راستے میں جو اس پہ خرچ کیا خرچہ دے دو اسے لے جاؤ لو جی اس نے تھوڑی سی قیمت مانگی سبیتا نے دے دیا اور اس لڑکے کو لے کر آ گئی خریدتے وقت اس نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا ملا کہاں اس نے کہا یوں تھا اور ایک ماں باپ کا بیٹا تھا اور جدا ہو گیا اور میں لے آیا تو نرم دل لڑکی تھی وہ سوچتی رہی کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماں سے جدا کر دیے جاتے ہیں یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی روتی ہوگی اور سارا دن میں دیکھتی ہوں یہ دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے بیچارہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے پینے کو پانی نہیں کھانے کو کوئی چیز نہیں اس طرح اس نے اس کو رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا اچھا میں گھر آتی ہوں اور میں اسی کو اپنا بیٹا بنا لوں گی اور میں شادی نہیں کروں گی ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے سبیتا نے اس بچے کو اپنے گھر میں جیسے بیٹے کو پالتے ہیں اس طرح پالنا شروع کیا چنانچہ بچے کو اچھی غذا ملی محبت ملی تو وہ تو بھوکا تھا محبت کا اب اس کے اندر کانفیڈنس آتا گیا اس کی گروتھ ہونی شروع ہو گئی باڈی بھی اچھی ہوتی گئی اس کی صلاحیتیں بھی کھلتی گئیں وہ ڈپریشن میں سے نکل آیا تر و تازہ چہرہ ہو گیا اتنے میں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ وہ بھی شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے اس میں ابو حذیفہ ایک صاحب تھے جو تاجر تھے مکہ کے وہ بھی گئے ہوئے تھے انہوں نے راستے میں مدینے میں پڑاؤ ڈالا اللہ کی شان کے ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو ان کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی کہ رحم دل لڑکی ہے اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی ہے تو ایسے اخلاق والی کہاں ہوتی ہے کوئی لڑکی تو اس نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام دے دیا سبیتا کے والدین نے سوچا لو قریش میں سے تاجر ہے آ کے پیغام دے رہا ہے انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اب سبیتا کا نکاح ہو گیا نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے تو وہی ان کا غلام جو ان کی بیوی کے پاس تھا پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی مکہ مکرمہ چلی اور یہ غلام بھی جہیز میں ان کے ساتھ آگے گیا مکہ مکرمہ جا کر جب انہوں نے اپنا سامان بیچ لیا تو وہ دوست تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ بھی تاجر تھے بزنس مین ایک دوسرے کے دوست تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میرے یہ جو تاجر دوست ہیں نا یہ مجھ سے ملتے نہیں کنی کترا جاتے ہیں دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ عثمان اگر مجھے نہیں ملے گا نا تو میں اس کے گھر اس کو جا کے مناؤں گا، پوچھوں گا ناراض کیوں ہو. لو جی وہ عثمان غنی لانو کے گھر آ گیا. عثمان غنی لانو سے انہوں نے کہا کہ میں آپ میں کچھ ناراضگی کے اظہار دیکھ رہا ہوں، بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. ان کا بھئی ہاں، اس لیے کہ میرا اور تیرا راستہ مختلف ہے، میں کیا دوستی بڑھاؤں تیرے ساتھ. اس نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دیکھ، تو لات اور منات کی پوجا کرنے والا، میں ایک خدا کی پوجا کرنے والا. یہ سن کے تو ابو ذیفہ کانپ گیا، ہیں بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہی ہے اور میں اب مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا میرا اور تیرا گزارا نہیں ہو سکتا. اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا، تو انہوں نے یہ الفاظ کہہ دی، اچھا یار اگر وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا تو مجھے بھی ملا. عثمان غنی لانو نے کہا بہت اچھا. چنانچہ عثمان غنی لانو کی دعوت پر سالم بن جبیر ابو حذیفہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. نبی علیہ السلام نے اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ لیا. ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے. گھر گئے، سبیتا نے دیکھ کر کہا کہ میں جو سکون آج آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پہلے تو فرسٹریشن، کیا مسئلہ؟ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. وہ نیک دل بچی تھی، اس نے کہا اچھا پھر میں بھی مسلمان ہوتی ہوں. سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی علیہ السلام کی باتیں تعلیمات سننی شروع کی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا. لو سبیتا گھر آئی اور اس نے کہا اس بچے کو سالم کو کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے، میں تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، جہاں جانا ہے چلا جا. اب وہ بچہ پریشان کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ہے نہیں. تو خاوند کے دل میں بات آئی، پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا، اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اس کو کیوں دور جانے دوں. ابو حذیفہ کہنے لگے کہ چلو میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں. لو جی اب ان کا نام سالم ابن حذیفہ پڑ گیا، سالم ابن حذیفہ پڑ گیا. اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، چونکہ نوجوان بچہ تھا، ابتدائی عمر تھی جوانی کی، وقت تھا، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتا، وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن سیکھنا شروع کیا، علم سیکھنا شروع کیا. علم اس نے اتنا سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینہ کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن کرنے والا اس سالم بن حذیفہ سے کوئی نظر نہیں آتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کتابوں میں لکھا ہے عمر بن الخطاب کی موجودگی میں ان کو مصلے کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا جاتا تھا. اب جب یہودی دیکھتے حیران ہو جاتے. سلام بن جبیرہ نکلا تو اس کی نظر پڑی سالم بن حذیفہ پر، کہتے یہ تو وہی بچہ ہے، خریدتا کوئی نہیں تھا، میں نے وہاں پر اتنے تھوڑے داموں سے خریدا، مدینے آ کے میں مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا نہیں تھا، منہ کوئی نہیں لگاتا تھا، گری چیز کی مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی. یہ بچہ مسلمانوں کا امام. جب اس نے پوچھا کہ امام کیوں بنایا تو جواب ملا کہ ہم میں سے یہ اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا ہوگا. علم انسان کو غلامی کی گڑے سے نکال کر بالآخر امامت کے مصلے پہ کھڑا کر دیا کرتا ہے. ہم اگر آج زندگی کے اندر پریشان آلیں، پریشانیوں کے گڑے میں دھسے ہوئے ہیں، دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، عبادت کے راستے سے علم حاصل کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہمیں کیسے عزتوں کے تاج پہناتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما دے، ہمارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما کر پوری زندگی اس علم پر عمل کرنے کی اور اسی کو پورے عالم میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوهاب اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے میرے مولا، ہم نے جو گناہ کیے ارادے سے وہ سب معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ معاف فرما، جو محفل میں ہوئے معاف فرما، جو تنہائیوں میں ہوئے معاف فرما، جو دن میں ہوئے معاف فرما، جو راتوں میں ہوئے معاف فرما، جو یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو گناہ کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما. اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، قیامت کے دن کی ذلت رسوائی سے دور فرما. میرے مولا، ہم اپنے قصور کا اقرار کرتے ہیں، اے کریم ہمیں اپنے در سے خالی نہ لٹا دیجئے، ہمیں محروم نہ کر دیجئے. اللہ، جو آپ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت کہلاتا ہے. اللہ، اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اے کریم آقا، جس طرح ایک عیال دار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس امید کے ساتھ، اگر یہ دروازہ کھل جائے گا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. اللہ، اس عیال دار اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں، آپ دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اللہ، بنی اسرائیل کے تین بندوں نے تو عمل دے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ہم وہ گناہگار ہیں جو فقط آپ کی رحمت کا سہارا لے کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. میرے اللہ، کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو پیش کرنے کے قابل ہو. ہمیں مصیبتوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں پریشانیوں کے غار سے نکال دیجئے، ذلت کے غار سے نکال دیجئے. میرے مولا، رحمت فرما دیجئے، جیسے آپ نے ان کو روشنی دکھائی اللہ ہمیں ہدایت کی روشنی دکھا دیجئے. اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، اس کو شریعت و سنت کا مرکز بنا، اور ہمیں شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو اس ملک کے دشمن ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، ان کو چن چن کے دفع دور فرما. اے اللہ، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. دین کے شعبے میں جہاں بھی جس طرح سے بھی کام ہو رہا ہے، اللہ شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اپنے وقت پر رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما.
میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں دور قریب سے علماء طلباء صلحاء تشریف لائے ہیں، ان حضرات کا چل کے آنا قبول فرما، اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔